تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی فضیل صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں ناظرین ہیں، بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، آج کا سلسلہ آپ کے لیے بالخصوص بہت زیادہ مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ سارے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، سلسلے میں شامل ہو جائیں، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بہت ساری معلومات ملنے والی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہند بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے کیا مسائل ہیں، ان کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے گا۔ صلوا علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی تعلیمات کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ فتاوی رضویہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کی ہی جو فکر ہے وہ دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے، لیکن بعض اوقات دارالافتاء اہل سنت کے کچھ فتاوی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر یہ کہا اور دارالافتاء اہل سنت نے یہ جواب دیا، تو مسلک اعلیٰ حضرت کی تحریک ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی جو سوچ اور اعلیٰ حضرت نے جو فکر عطا فرمائی، اس سے ہٹ کر دارالافتاء اہل سنت فتویٰ کیوں دیتا ہے؟
دیکھیے، یہ صرف دارالافتاء اہل سنت کا معاملہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، تمام جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ جتنے بھی دارالافتاء ہیں، بھلے دعوت اسلامی کے ہوں یا دعوت اسلامی سے باہر دیگر ہمارے سنی علماء کے ہوں، تمام میں پاسداری کی جاتی ہے فتاوی رضویہ کے فتاوی کی،
ٹھیک ہے،
اعلیٰ حضرت کے اصولوں کی، اور رسم افتا جو ایک فن ہے پورا فتویٰ دینے کا۔ کتابوں میں بہت سارے مسائل لکھے ہوتے ہیں، کئی کئی اقوال ہوتے ہیں، بہت سارے اختلافی امور ہوتے ہیں، ان میں سے کس قول پر فتویٰ دیں گے، کون سا قول مفتی ہے، کس پر عمل کرنا ہے، اس کو نکالنے کے لیے، چھان بین کرنے کے لیے، فتوی کے منتخب کرنے کے لیے اصول ہیں، ان کی روشنی میں فتویٰ لکھا جاتا ہے، اور اپنی رائے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ فتویٰ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی رائے سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، کہیں اعلیٰ حضرت کی رائے سے ٹکرا تو نہیں رہا، اگر ٹکراتا ہے تو ہمارے یہاں یہ طے شدہ اصول ہے۔ اسی طرح دیگر جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے وابستہ دارالافتاء ہیں، بھلے دعوت اسلامی کے نہیں، ان کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ اعلیٰ حضرت کی رائے پر اپنی رائے کو وہ کیا کر لیتے ہیں، وڈرا ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی رائے پر اپنی رائے قربان کر دیتے ہیں، اپنی عقل کی غلطی تسلیم کرتے ہیں، بھلے اپنی غلطی انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ بات جان لیتے ہیں کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہوگی، اعلیٰ حضرت کی فکر غلط نہیں ہوتی۔ یہی اصول دعوت اسلامی کے دارالافتاء کا ہے۔ اب جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے کچھ ٹکراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، وہ صرف دارالافتاء اہل سنت ہی کے نہیں، یہ جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے بعض دیگر دارالافتاء ہیں دعوت اسلامی کے باہر کے بھی، وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات بدلنے سے احکام کیا ہو جاتے ہیں،
بدل جاتے ہیں۔
بعض مسائل کے اندر جو اعلیٰ حضرت کے موقف سے عدول کیا جاتا ہے اور اس کے برخلاف یا متضاد فتویٰ دکھائی دیتا ہے، تمام سنی حضرات مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے وابستہ مفتیان کرام، چاہے دعوت اسلامی کے ہوں یا دعوت اسلامی کے علاوہ مختلف مدارس میں دارالافتاء قائم ہے، وہاں اعلیٰ حضرت کے اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہے۔ دارالافتاء میں بھی وہی طریقہ کار ہے دارالافتاء اہل سنت کا۔ اگر اسباب ستہ جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمائے ہیں، جن کی بنا پر زمانے بدلنے سے بعض مسائل بدل جاتے ہیں، انہی کی رعایت سے کبھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ پہلا سبب اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، ضرورت، شرعی ضرورت۔ دوسرا سبب بتایا، حرج۔ تیسرا سبب بتایا، عرف۔ چوتھا سبب بتایا، تعمل۔ پانچواں بتایا، دینی ضروری مصلحت کی تحصیل۔ اور چھٹا سبب بتایا، فساد موجود یا مظنون بظن غالب کا ازالہ۔ چونکہ خالص ہی علمی اصطلاحات ہیں، علماء فقہ ان سے واقف ہیں، ان میں سے کسی سبب کا جب یقینی طور پہ تحقق ہو جاتا ہے اور بارہا اس کے اندر علماء کی باقاعدہ مشاورت ہوتی ہے، ان کی مجالس میں بھی یہ طریقہ کار ہے کہ نازک مسائل کے اندر اپنی رائے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا بلکہ اور مشاورت کی جاتی ہے، جب اہل رائے حضرات فقہ کرام کا اتفاق اکثریت کا ہو جاتا ہے تو کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے. یہی صورتحال دارالعلوم اہل سنت میں ہے. جہاں کہیں معمولی اعتبار سے تضاد دکھائی دیتا ہے وہ حقیقتاً تضاد نہیں ہے, ضرورتاً اسباب ستہ میں سے کسی سبب کے تحقق کی بنا پر حالات بدلنے سے وہ حکم بدلا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب اس وقت بہت سارے سوالات جمع ہو گئے ہیں, پرچیوں کا انبار لگ گیا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ دارالعلوم اہل سنت کے سلسلے کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اچھی بات ہے, دیکھنا چاہیے. اب ان تمام ذمہ داران کا یہ سوال کر لینا اور آپ کا یہاں سے جواب دے دینا, یہ سلسلہ دارالعلوم اہل سنت جو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ علم سیکھنا کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟
دیکھیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا.
اچھا,
یہ آپ سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے, اس طرح کتابیں پڑھ کر. یعنی ایک پڑھنا تو وہ ہوتا ہے جو زبان سے آپ تلفظ کرتے ہیں اتنی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے, پڑھ کر سناتے ہیں آپ, درس دیتے ہیں کتاب, یہ بھی پڑھنے سننے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی علم کا ذریعہ ہے. اگر اس میں باقاعدگی اور تسلسل پیدا کر لیا جائے, اپنا مزاج علم دین کے شوق کا, اپنے اندر شوق بڑھایا جائے, اپنے مزاج کو جو ہے وہ علم دین کے حصول میں لگایا جائے, اپنی عادت بنائی جائے کہ بار بار بے تکرار مسائل پڑھنے ہیں, انہیں حفظ کرنا ہے, ان کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے, کہاں کہاں مجھے ضرورت پڑتی ہے, اور اس مسئلے کے اگر میں جاننے والا نہیں ہوں اس کے برخلاف عمل کروں گا تو کیا نقصان ہوگا, کہاں میرے گھر والوں کو ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح باقاعدگی سے جب مسائل پر غور و خوض کریں گے, تھوڑا سا وقت لگا کر, آج بھی مسئلہ سیکھیں, اسی مسئلے کو ایک دن بعد دوبارہ غور کریں, تنہائی میں غور کریں, اپنے دوست سے ڈسکس کریں, پھر سمجھنے کی کوشش کریں کون سی کتاب میں لکھا ہے, سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہاں بیان کیا. فتاوی دارالافتاء اہل سنت کے پروگرام میں تو حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یوں لکھا اور آپ نے سن لیا یا تھوڑا سا لکھ لیا مسئلہ. اگر آپ فتاوی رضویہ کھول کر دیکھیں گے جلد نمبر صفحہ نمبر اور پورا مسئلہ اول تاخیر پڑھیں گے تو آپ کے علم میں بہت اضافہ ہو
ماشاء اللہ,
اور کتاب کھولنے کی برکت سے بہت سے دوسرے مسائل بھی آپ کے علم میں آئیں گے. یوں مسائل کا شوق پیدا ہوگا, اور اگر آپ باقاعدگی سے علم حاصل کریں گے تو حصول علم میں کامیاب ہوں گے. کوئی بھی کام اگر بے قاعدگی سے کیا جائے, کوئی بھی کام بے قاعدگی سے کیا جائے تو اس میں آدمی ماہر نہیں ہوتا. باقاعدگی سے کیا جائے اور اس وقت تک کیا جائے جب تک اس میں مہارت حاصل نہ ہو جائے, مزاج نہ بن جائے, مسائل سمجھ میں آنا شروع نہ ہو جائے, اس وقت تک جو ہے وہ محنت اور لگن جاری رکھنی چاہیے. ایک اس پہ ایک مثال دے دیتا ہوں. غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے, کسی شخص نے ان سے ایک بہت معقول سا سوال کیا, اگر آپ ذہن نشین کریں گے تو آپ کو فائدہ دے گا ہمیشہ زندگی میں, اپنے ذاتی مسائل میں بھی, تنظیمی مسائل میں بھی, معاشرتی مسائل میں بھی. ان سے سوال کیا کہ بتائیں سب سے کامل شے کیا ہے, سب سے کامل شے کیا ہے. پھر پوچھا کہ بتائیے نصف شے کیا ہے, آدھی شے, جس کو کہیں بھائی یہ کچھ چیز ہے, اور کہیں کہ یہ پوری کامل چیز ہے, اور جو لاش ہے ہو اس کا کوئی ذکر کرنے کے لائق ہی نہ ہو, وہ کیا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ جس کے پاس عقل بھی ہو, کیا ہو, جس کے پاس عقل بھی ہو اور علم بھی ہو دین کا, جس کے پاس عقل بھی ہو اور شریعت کا علم بھی ہو, عقل سے وہ مسئلے کو سمجھے, عقل سے مسئلے کو سمجھے. تو یہ جو عقل کا دخل آپ دیں گے اور غور و خوض آپ شروع کریں گے مسئلے کی نوعیت سمجھنے کے لیے, اس کا احساس کریں گے کہ معاشرے میں کیسی ضرورت ہے, مسئلے کا تعلق ہے کس سے, مجھ سے, میرے گھر والوں کی ذات سے, میرے بچوں سے, میرے والدین سے, نفقے سے, یا دیگر معاملات کے اعتبار سے. عقل سے مسئلے کا احاطہ کریں اور علم بھی اس کے پاس ہے, علم کے مطابق فیصلہ کریں اور پھر عمل کریں. تو جو جس کے پاس عقل بھی ہو اور شریعت کا علم بھی ہو وہ مسئلہ پورا اس کی حدود بھی سمجھ لے گا, اور علم شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے شریعت کا وہ بھی جانے گا, عمل کرے گا. یہ ہے کامل شے. کیا ہے؟
کامل
شے. اسے کسی دوسرے کی اپنے جیسے کی محتاجی نہیں, علم بھی ہے اور اس کے پاس عقل بھی ہے. نصف شے کون سی ہے؟ فرمایا وہ کہ جس کے پاس عقل ہو لیکن علم نہ ہو, عقل ہو لیکن علم شریعت نہ ہو. عقل سے وہ اپنے مسئلے کو تو جان لے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس مسئلے میں مبتلا ہو گیا, مجھے کس طرح کی رہنمائی درکار ہے. بغیر شریعت کی علم کے عمل کیا تو بیکار جائے گا, رائے گا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اس کے پاس اس کی عقل رہنمائی کرے اور وہ کہاں جائے, جاننے والے علماء سے دریافت کرے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. تو جس کی عقل اتنی چلتی ہے اور اس کی اتنی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ جاننے والے کا رستہ دکھا دے, اور پوچھ کر علم سیکھ کر پھر فیصلہ کر کے عمل کرنا سکھا دے تو وہ کیا ہے؟ نصف شے. وہ بھی ضائع بیکار نہیں جا رہا, عقل سے مسائل کا احاطہ کر رہا ہے, علماء سے پوچھ کر عمل کر رہا ہے اور مطابق شریعت کام کرتا رہتا ہے. اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو یہ دونوں تو اچھے لوگ ہیں, پہلا مکمل اچھا, دوسرا بھی قدرے اچھا. لیکن ایک تیسرے طرح کے افراد بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں, وہ جن کے بارے میں کہا لا شے, کچھ بھی نہیں. وہ ہیں کہ جن کے پاس عقل بھی نہیں ہے اور جن کے پاس علم بھی نہیں, بغیر پوچھے اپنی خواہش نفس سے جو آتا ہے سمجھ میں اس طرح عمل کرتے رہتے ہیں الٹا سیدھا. تو بتائیے ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے, شریعت کی کرنی ہے یا اپنی خواہش کی کرنی ہے؟ تو شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کس کی طرف جانا ہے؟ علماء شریعت کے پاس. اور علماء شریعت کے پاس جانے کے لیے رہنمائی کون کرے گی؟ ہماری عقل. تو اگر ہماری عقل اتنا کام بھی نہیں کرتی کہ علماء کے پاس پوچھنے چلے جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل لوگوں میں سے بنائے, کاملین کے خدمت گزاروں میں سے بنائے, علماء سے مسائل پوچھنے والا بنائے. تو اس طرح جب پوچھنے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ مسلسل آپ اس کا اپنے آپ کو عادی بنائیں گے تو حصول علم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. حدیث شریف میں ہے العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے. علم سیکھنے تو سیکھنے میں اور سننے میں فرق ہے. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا اس کو سیکھنا بھی کہیں گے؟ سیکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ لکھیں, وہ مسئلہ فقہ کے کس باب سے تعلق رکھتا ہے کتاب کھول کر بھی دیکھیں, پھر دوبارہ سمجھیں, پھر اپنے جاننے والوں سے اس پر گفتگو کریں, پھر اس سے متعلقہ کوئی نیا مسئلہ آئے گا فون کر کے کسی عالم سے پوچھیں, وقت لیں, اس کی خدمت میں جائیں, حاضر ہوں, کتابیں پڑھیں, اپنے مسائل کی لسٹ بنائیں کہ اتنا میں نے علم حاصل کر لیا, یہ مسئلہ میں نے مکمل طور پہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا, کبھی زندگی بھر اس میں غلطی نہیں ہوگی. اگر اس طریقہ کار سے آپ اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے تو یہ آپ کا سیکھنا ہے اور انشاءاللہ پھر کامیابی ہے.
مفتی صاحب, سوالات تو بہت سارے ہیں اور ایک سوال موجود ہے ہمارے پاس. محمد ظہیر اشرفی اتاری ہیں, مہاراشٹرا ہند کے سے تعلق ہے. ایک مسجد کا کام جاری ہے, وضو خانے کا پلاسٹر بھی ہو گیا ہے مگر وضو خانے کی نالی کی چوڑائی کم ہو گئی. اب یہ ارشاد فرمائے کہ اس وضو خانے کی نالی کو توڑ کر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ وقت کا مال لگ گیا, اب پتہ چلا کہ یار یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, دوبارہ بنانا پڑے گا, اس کو توڑ سکتے ہیں دوبارہ؟
دیکھیں, دوبارہ بنانے سے پہلے یہ جو خراب کیوں بنا اس کا بھی تو کچھ حساب کتاب ہوگا. یعنی وقف کے جو کام ہیں ہمارے ذاتی کاموں کی طرح نہیں ہوتے. اگر میں نے اپنے گھر میں کوئی معاملہ کرنا ہے, کوئی تعمیر کرانی ہے, کسی مستری کو مزدور کو بلانا ہے تو میں نگرانی کروں گا, بوقت ضرورت گھر میں بھی چلا جاؤں گا, اس کو کچھ سمجھا کر کہ آپ نے اس طرح کام کرنا ہے. اگر مستری مزدور نے نقشہ خراب کر دیا اور چیز خراب ہو گئی اور میں نے کہا اس کو صحیح کریں آپ, تو اب جو مال ضائع ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ میرا. میں نے نگرانی کی تھی, جان بوجھ کے مال ضائع نہیں کیا, اس لیے اسراف کا گناہ بھی نہیں ہوگا. نگرانی کرنے میں بھی کمی نہیں چھوڑی, سمجھانے میں بھی کمی نہیں چھوڑی, لیکن یہ مستری مزدور کی غلطی سے جو غلطی ہوئی میری, میرا مال ضائع ہوا, وہ کس کا مال تھا؟ میرا مال تھا, وقت کا مال نہیں تھا, کوئی تاوان میرے ذمے نہیں. لیکن مساجد عام طور پر جو تعمیر ہوتی ہیں وہ مسجد کے مال سے تعمیر ہوتی ہیں, چندے کے مال سے ہوتی ہیں, وقت کے مال سے ہوتی ہیں. اولاً یہ نالی جو بہت زیادہ تنگ بن گئی اور اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کو توڑ کر بڑا بنایا جائے, تو پہلے اس مسئلے پر غور کریں کہ یہ چھوٹی کیوں بنی, اس کا نقشہ کس نے بنایا, کس نے مستری مزدور سے کام کرایا, اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر دیکھ بھال کی تھی یا اس کے بھروسے پر چھوڑ دیا جیسے چاہے بنا دو؟ اس نے پہلے مزدوری لی 5000 روپے اور اب دوبارہ آپ کہتے ہیں نالی اتنی چھوٹی ہو گئی کہ نجاست بہہ کر باہر آ رہی ہے اور گزارا نہیں ہے, اب توڑ کر وسیع کرنی پڑے گی, تو یہ پہلے کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ تو پہلا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تاوان کی صورتیں بھی بن جائیں, مشاہدے کے بعد یا جو کمیٹی ہوتی ہے مسجد کی وہ آپس مشاورت کر لیں کہ اگر نگرانی میں کمی نہیں چھوڑی, ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو ان پر کوئی تاوان نہیں. اور اب جو نالی اتنی چھوٹی بن گئی ہے کہ مسجد کی ضرورت یا مصلحت جو بھی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی, تو بہرحال اس کو توڑ کر وسیع کیا جا سکتا ہے. تاوان ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے حوالے سے دارالافتاء سے براہ راست کسی مفتی صاحب سے مل کر مشاورت کر لی جائے.
حضور, ایک سوال یہ ہے کہ ایک مذہبی تحریک کئی جگہوں پر خالے جمع کرتے ہیں, مدارس کے لوگ جمع کرتے ہیں, کسی نے خالے جمع کی اور اس کی رقم اس کے پاس موجود تھی اور گھر میں اب کوئی پرابلم آ گئی, کسی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا, تو اس نے اس ادارے والوں کو بتا دیا کہ بھائی میں نے اب گھر میں پرابلم تھی, میں نے یہ رقم خرچ کر لی ہے, اب ماہانہ جو ہے وہ آپ میری تنخواہ سے یہ کاٹ لیں. تو اب سوال یہ کہ کیا وہ ماہانہ کٹوائے یا اکٹھے دے, حالانکہ اب استطاعت تو نہیں رکھتا, اس بارے میں کیا ہوگا؟
یعنی یہ ادارے والوں کے خال سپرد کر دی تھی؟
نہیں, سپرد نہیں کی, جمع کی اور اس خال کی رقم سے گھر کی اس پرابلم کو سالو کر لیا,
خود ہی کھالیں بیچ دی,
خود ہی بیچ دی کھالیں.
ہاں تو یہ تو جائز کام نہیں ہوا.
ٹھیک ہے,
تو اس میں تو وہ تاوان دے گا.
ٹھیک ہے,
یہ کھالیں جو دی گئی تھی وہ دینی ادارہ تھا, کھالیں دینے والوں نے اسے دی تھی نا, اسے تو نہیں دی تھی.
نہیں,
آپ اس کو بیچیں اور اپنے پیسے استعمال کر لیں. اگر کھال دینے والا اسے دیتا تو صورت اور ہو.
ٹھیک ہے,
جب اسے نہیں دی کسی اور کے حوالے کی کھال, تو یہ گویا چندہ ہے. اس طرح کوئی 100 روپے دے, 50 روپے دے کہ فلاں مسجد کو دے کر آ جاؤ, اور وہ 100-50 روپے مسجد میں نہ دے, اپنے گھر میں راشن ڈلوا لے کہ میری ضرورت تھی, تو یہ اس نے چندے کے مال کو کیا کر دیا, ہلاک کر دیا. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ایسا چندہ کرنے والے کا حکم بہت سخت ہے.
اللہ,
اس کے ہاتھ میں مالی امور دینا, اسے چندے کے لیے مقرر کرنا جائز نہیں ہے. جو اس کا ذمہ دار ہے اس پر لازم ہے کہ آئندہ اس کو ایسے کام سے روکے.
اب حضرت تو جان بوجھ کے نہیں کیا نا, گھر میں آفت آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پرابلم ہو گیا, اس لیے خرچ کیا نا.
تو آفت آ گئی تو اس نے تو دوسری آفت اپنے اوپر دوسری بڑھا لی نا, آخرت
ایک اور آفت لے لی.
وہ جو آفت تھی وہ دنیا کی آفت تھی. اور چندے کا مال جو مثل مال یتیم ہے, جس طرح یتیم کا مال ہے کوئی ہاتھ میں لے تو گویا وہ انگارہ ہے, یتیم کے مال کی حفاظت کی جا سکتی ہے, اس پہ لگتا ہے. تو اسی طرح چندے کا مال وقف کا مال ہوتا ہے کہ یہ جہاں دینا تھا وہیں دینا تھا, ضرورت پڑنے پر بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا. اس نے بیجا تصرف کیا, ناجائز تصرف کیا, تو اسے تفہیم کی جائے, اس پر توبہ بھی لازم ہے. اور جس کی کھال تھی اس سے جا کر وہ اجازت لے کہ آپ کی کھال میں ذاتی طور پہ استعمال کر چکا ہوں,
سب کو بتانا بھی پڑے گا,
ان سب کو بتانا پڑے گا. اور اگر وہ اجازت دے دیں, معاف کر دی تو ٹھیک ہے کہ ہم نے دیا تھا مسجد کے لیے, آپ استعمال کر لیے تو ہم نے معاف کر دیا. اگر وہ معاف نہیں کرتے اور تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں تاوان دینا پڑے گا.
اللہ اللہ اللہ, یقیناً یہ عطیات جمع کرنے والے, کھالے جمع کرنے والے جہاں کہیں دنیا میں سن رہے ہیں, بڑا آسان لگتا ہے لیکن اس کی احتیاطیں بہت ضروری ہیں. ہم کرتے ثواب کی نیت سے ہیں, جو بھی دنیا بھر میں مدارس, جامعات یا دینی تنظیموں کے لوگ کرتے ہیں, لیکن اگر اس کی شرعی رہنمائی نہ ہو اور ذرا سی غلطی ہو جائے تو ایسا نہ ہو آخرت برباد کرنے کا معاملہ بھی بن جائے. حضور, جب بھی صدقات کی بات سنتے ہیں, عطیات کی بات سنتے ہیں, یہ اصطلاح بڑی سامنے آتی ہے, واجبہ اور نافلہ. سوال یہ کہ واجبہ اور نافلہ کہتے کس کو ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
دیکھیں, بڑی صورت تو واجبہ نافلہ کی دو عام طور پر پیش آتی ہے مسلمانوں کو. ایک تو جو مالدار صاحب استطاعت ہے اور صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ کی دیگر شرائط بھی پوری ہوتی ہیں, تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے, زکوٰۃ کا جو مال ہے, یہ صدقہ واجبہ ہے. کیا ہے؟
صدقہ واجبہ.
یہ زکوٰۃ دینا فرض و واجب کے زمرے میں, فرض ہے, واجب کا اطلاق اس پہ کیا جاتا ہے. تو یہ صدقات واجبہ میں شمار ہوگا, کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا دیں یا نہ دیں, بلکہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کو دینی کیا ہے؟
واجب,
فرض. تو اس لیے صدقہ واجبہ کے قسم میں داخل ہو گئی. اسی طرح جو صاحب نصاب ہوگا اس پر فطرہ بھی واجب ہوتا ہے, تو فطرہ دینا بھی ضروری صاحب نصاب کے لیے, فطرہ بھی صدقات واجبہ میں شمار ہوگا. اس کے علاوہ جو عام نقلی چندہ دیا جاتا ہے, وہ چندہ ہمارے دینے نہ دینے کا اختیار ہے, نہ دیں تب بھی گناہگار نہیں, دیں تو بہت ثواب کا کام ہے. تو جو واجبہ نہیں ہے اس کے علاوہ باقی سارے صدقات نافلہ ہوتے ہیں. بہت ساری چیزوں کے کفارات, قسم کا کفارہ, نظر کا کفارہ, بعض صورتوں میں زہار کا کفارہ, ان کی جو رکومات ہوتی ہیں, ان کی ادائیگی کا طریقہ, وہ بھی صدقہ واجبہ میں شمار ہوتا ہے, لیکن زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی والا معاملہ نہیں ہوتا, اس کی اپنی پوری تفصیل ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس مال میں بھی امتیاز رکھنا چاہیے تاکہ اس کی ادائیگی درست طریقے سے کی جائے.
اور صدقہ نافلہ جو ہے,
صدقہ نافلہ چندہ ہے. چندہ دینے والا جو کہہ کر دے گا آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ امانت کا ہے, اسی مصرف میں استعمال کرے. کسی نے آپ کو 1000 روپے دیے کہ آپ کو 10000 روپے دیے کہ یہ آپ مسجد میں لگائیں, آپ نے کہا مسجد میں وضو خانے کی ضرورت ہے تعمیر کی, چندہ چاہیے, اور کسی نے آپ کو 10000 روپے دے دیے, وضو خانہ بن گیا آپ کا 5000 روپے میں, کتنے میں بن گیا؟ باقی کتنے بچ گئے؟ کس کے ہیں یہ؟ یہ اسی کے ہیں جس نے چندہ دیا تھا. آپ پر لازم ہے کہ بچ جانے والی رقم چندے والے کو واپس کر دیں. ہاں, اگر وہ یہ اختیار دے دے کہ میرا چندہ بچ جائے تو آپ کو اجازت ہے کسی بھی نیک کام میں صرف کر دیں, مسجد کے دوسرے کاموں میں لگا دیں, تو عام اجازت مل جائے گی. اور اگر ابتدان ہی آپ کو وہ اختیار دے دیتا ہے عام, کہ ہر نیک اور جائز کام میں میں نے خرچ کرنے کا آپ کو اختیار دیا, تو اب وہ چندہ آپ جو ہے وہ نیک اور جائز کام میں استعمال کریں. تو چندہ دینے میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ چندہ دینے والا جو کہہ کر دے گا, چندہ دینے والا جو کہہ کر دے گا, جو مصرف بیان کرے گا, اسی مصرف میں لگانا ضروری, اور لگنے کے بعد پیسہ بچ جائے تو وہ جیب میں رکھنا یا اور اپنی مرضی سے استعمال کر دینا کافی نہیں ہوگا, واپس چندہ دینے والے کو وہ مال لوٹانا ہوگا. ہاں, اگر چندہ دینے والے کا علم نہیں ہے, اس کے ورثہ کا بھی پتہ نہیں چلتا, تلاش بھی کیا نہیں ملتا, تو اسی جیسے دوسرے کام میں وہ چندہ لگائے گا.
اچھا اب آپ نے فرمایا چندہ دینے والا جس مد میں کہے، اب ہم نے ایسی چندے کا اعلان کیا اور کسی نے ہمیں رقم دے دی، جھولی پھیلاتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں یا آگے بیٹھے منچ پہ وہاں بھجوا دیے، اب پتا نہیں کس نے بھجوائیں، کس مد کے لیے بھجوائیں، اس طرح جو رقم آئی اس کو ہم صدقہ واجبہ سمجھیں گے صدقہ نافلہ سمجھیں گے؟
دیکھیں چندہ دینے والا جو کہہ کر دیے گا نا تو اس میں اعتبار ہے نافلہ والی صورتوں میں، آپ جو اعلان کر رہے ہیں آپ کے اعلان پر جو دیے گا
ٹھیک ہے
تو آپ کے اعلان کا عمل دخل رہے گا،
ٹھیک ہے
آپ نے اعلان کیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور اندر سے کسی نے 100 روپے دے دیے لا کر رکھ دیے، پتہ نہیں کس نے رکھے ہیں 1000 روپے رکھ دیے، تو آپ کے تعمیر مسجد کے اعلان پر پیسے آئے ہیں تو وہ تعمیر مسجد کا چندہ ہے،
ٹھیک ہے،
اور اگر آپ نے کئی چیزوں کا چندہ ایک ساتھ کیا مسجد کی مدرسے کی مدنی چینل کے لیے دعوت اسلامی کے تمام تر اخراجات کے لیے اور جہاں دعوت اسلامی والے ضروری سمجھیں تمام نیک اور جائز کاموں کے لیے، اگر اتنا عموم کے ساتھ آپ بیان کریں گے تو چندہ دینے والے کا پیسہ تمام مصارف میں استعمال ہو
سکتا ہے، اب وہ واجبہ نہیں کہیں گے،
واجبہ نہیں کہیں گے، واجبہ کی جب تک وہ سرات نہیں کرے گا اس وقت تک واجبہ،
اب چندہ دینے والے پر بھی ضروری ہے، یہاں وہ لوگ بھی غور کر لیں، مفتی صاحب آپ اگر مزید رہنمائی کر دیں کہ اگر اسلامی بھائی نے اعلان کیا کہ دعوت اسلامی کو عطیات دیجیے ہمیں ضرورت ہے اور کوئی زکات کی نیت سے اس جھولی میں یا اس جگہ پہنچا دے تو یہ درست نہیں ہے، اسے بتانا ہوگا،
یہ اس کی غلطی ہے،
ٹھیک ہے،
جب عطیات کا اعلان ہو رہا ہے اور کوئی اس کے اندر آ کر اپنی زکات ڈال دے گا تو ہم یہی سمجھیں گے یہ عطیہ ہے چندہ ہے، زکات دینے والے کو یہ چاہیے کہ وہ بتائے کہ میرا اتنا ہے پیسے یہ زکات کے ہیں، وہ احتیاط سے دے تاکہ اس کا ہیلا شریک کیا جائے، اس کی زکات ضائع نہ ہو وہ بھی ادا ہو جائے،
ایک اور بڑا
احتیاط اس میں یہ کی جاتی ہے عام طور پہ ہمارے یہاں باکس لگتے ہیں
خزانے میں زکات کی الگ لگا دیا
کہ اس میں باکس لگا ہوتا ہے اور باکس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر زکات یا صدقہ واجبہ کی رقم ڈالنی ہے تو پرچی میں یا لفافے میں لپیٹ کر لکھ کر اس میں ڈال دیں، تو اس طرح جتنی رقم علیحدہ سے زکات والی نظر آئے گی اس کو علیحدہ کر لیں، باقی نفسی صدقے کی ہوگی۔
اچھا مطلب ایک زکات ہی کی بات ہو رہی ہے، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ جو چیک سے زکات ادا کرے کیا چیک دیتے ہی ان کی زکات ادا ہو جاتی ہے؟
جی نہیں، چیک تو سند قرض ہے،
ٹھیک،
اور زکات کی ادائیگی کے لیے مال کیا چیز، مال شرعی فقیر کے قبضے میں دینا ملکیت میں دینا ضروری ہے، تو چیک نوٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، چیک اگر آپ کا ضائع بھی ہو جائے تو آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے وہ ویسا کا ویسا رہے گا، اور چیک آپ اگر ہاتھ میں پکڑائیں گے تو شرعی فقیر چیک کا کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ رقم ٹرانسفر ہو کے اس کے اکاؤنٹ میں نہ جائے، تو اگر آپ نے چیک اس طور پر دیا ہے کہ یہ میں آپ کو زکات دیتا ہوں اور وہ چیک کراس چیک تھا اور رقم اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو کر شریف فقیر نے بھی اکاؤنٹ کھول رکھا ہے، ایسے شریف فقیر ہے کچھ، اور وہ رقم ٹرانسفر ہو کر اس کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے تو اس کے قبضے میں چلی گئی، اس کی ملک میں آ جائے گی اور اکاؤنٹ میں آنے کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ ہیلا شریعہ ہو گیا اور شریف فقیر تک زکات پہنچ گئی، لیکن محض چیک جو اس کے ہاتھ میں آیا اس سے وہ زکات ادا نہیں ہوئی،
ٹھیک ہے۔ اچھا اب
اگر خالی یوں کریں گے کہ اس کا شریف فقیر کا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں،
ٹھیک ہے،
اور پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں دینا، 1 لاکھ کا چیک اس کی مٹھی میں پکڑایا اور واپس اس کی مٹھی سے لے لیا، کوئی ہیلا نہیں ہے، اس طرح کسی کی کوئی زکات ادا
نہیں ہوگی، چیک دینے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ چیک کاٹتے ہی میری زکات ادا ہو گئی جب تک وہ شریف فقیر کے پاس رقم نہیں پہنچے گی، چیک کتنے باؤنس ہو جاتے ہیں مفتی صاحب، اگر چیک پر زکات ادا ہو جائے تو چیک ہی گھومتے رہیں گے، تو امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہاں یہ بتائیں مفتی صاحب، بد مذہب کوئی ایسا شخص ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے ایمانیات کے مسائل ہیں، اس سے عطیات وغیرہ لینا کیسا، اور اگر اس سے رقم حاصل ہو جائے تو اس رقم کا کیا کیا جائے؟
اس سے کبھی بھی عطیے کے لیے سوال نہیں کریں گے، مانگیں گے نہیں، یہ بھی اس سے تعلق رکھنا ہے بیجا، شرعاً اس کی اجازت نہیں،
ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں سے عطیات
اگر کوئی عام جھولی لگی ہوئی ہے چندے کی پیٹی باہر ہے اور سارے مسلمان اس میں چندہ ڈال رہے ہیں، کوئی بد مذہب اپنے طور پر ڈال کر چلا گیا ہمیں نہیں پتا، تو اس کا مال آ چکا ہے تو یہ اس سے مانگنا نہ ہوا، اس سے تعلق جوڑنا نہ ہوا، تو اب وہ مال کوئی اپنی مرضی سے ڈال کر چلا گیا بغیر مانگے، ہمیں پتا بھی نہیں اس کا، تو وہ استعمال تو کیا جا سکتا۔
اچھا کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں نا اور بڑے وہ دیتے ہیں لوگوں کو، بڑی شخصیت بھی ہوتے ہیں، تو کیا مسلمان اپنے اداروں کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس جا کر بھی چندہ مانگ سکتا ہے؟
کسی بھی مشرک یا کوئی بھی غیر مسلم
جی
اس سے دینی امور میں کسی بھی طرح کی کوئی مدد لینا، چندے کا سوال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، منع ہے،
ٹھیک ہے، اور اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی آ کر خود دے دیا یا چندے کی پیٹی میں ڈال دیا، پھر
اپنی مرضی سے ڈال دیا، اس کا اتا پتا بھی نہیں ہے، تو اس کو واپس کرنا ضروری نہیں، وہ استعمال کیا جا سکتا،
ٹھیک ہے۔ اچھا بڑا زبردست سوال آیا ہمارے راجستھان کے اسلامی بھائی سے، محمد فاروق نظامی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاوان کس شے کو کہتے ہیں، بات تو ہو رہی ہے کافی دیر سے، یہ تاوان کیا ہے؟
یہ مثال تو میں آپ کو دے چکا ہوں کہ ایک شخص نے آپ کو اگر 1000 روپے دیے اور کہا کہ یہ مسجد میں دینے ہیں، آپ نے مسجد میں نہیں دیے اپنے گھر میں خرچ کر دیے، تو اس کا چندہ جو آپ کے ہاتھ میں امانت تھا اس میں آپ نے بیجا تصرف کیا، اس نے جو مصرف بتایا تھا جہاں پہنچانے کا آپ کو کہا تھا وہاں آپ نے نہیں پہنچائے, امانت میں کیا کر دیا آپ نے؟ خیانت. یہ کوئی پوچھنے والی سمجھنے والی بات تو نہیں, سب کو پتا ہے کہ یہ امانت میں کیا ہو گئی؟ خیانت. ایک شخص کا مال بغیر اس کی رضامندی کے آپ نے برباد کر دیا, ضائع کر دیا. تو اب اس صورت میں جس کا مال آپ نے ضائع کیا ہے آپ اس کے حق العبد میں گرفتار ہو گئے. تو جس طرح حق اللہ کی ادائیگی مسلمانوں پر ہے, حق العبد بھی تو ہے. کسی کا مال چھین لینا, چوری کر لینا, ڈاکہ ڈال دینا, یہ بھی ناجائز ہے, حرام ہے. اسی طرح بھولی بھالی شکل بنا کر چندہ لینا اور دینی کاموں کا تعارف کرا کر چندہ وصول کرنا اور پھر جہاں چندہ دیا تھا وہاں نہ پہنچانا, خود کھا جانا, کیا یہ چوری نہیں ہے ایک طرح کی؟ تو جس طرح چوری کر کے ناحق مال لیا تھا تو یہ بھی صورت آپ نے بنائی دین کے نام پر, یہ بھی تو ناحقی کیا آپ نے کام. تو کسی کا بھی ناجائز طور پر مال آپ نے لیا ہے تو اس کے مال کی ادائیگی آپ کو کرنا ضروری ہے. اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, توان فرد واحد کو بھی دیا جاتا ہے, ادارے والوں کو بھی دیا جاتا ہے. اب جسے چندہ لیا اس کا چندہ آپ نے ہلاک کر دیا تو اس کے حق العبد میں گرفتار ہو گئے. اگر آپ نے اسے توان نہیں دیا, معاف نہیں کرایا, وہ راضی نہیں ہوا تو آخرت میں آپ کی پکڑ. یوں ہی مسجد کا مال مسجد والوں کے پاس امانت ہوتا ہے, کمیٹی والوں کے پاس امانت ہوتا ہے. اگر اس میں وہ بھیجا تصرف کریں گے تو مسجد کو بھی انہیں تاوان دینا پڑے گا. مسجد کا مال بھی امانت ہے, بمطابق عرف اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے.
اس وقت امید ہے کہ دنیا بھر میں تو بہت ساری مسجد کے کمیٹی کے حضرات, مذہبی تنظیموں کے لوگ, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے کہ جہاں اپنے ذمہ داران کی تنظیمی تربیت ہوتی ہے وہاں شرعی تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. عطیات جمع تو کیے جاتے ہیں مگر اس کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے, تاوان کی صورتیں کیا ہیں, وہ بھی بیان ہو رہی ہیں. اور آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں مذہبی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں, مساجد کی کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو بھی دارالافتاء اہل سنت کی ضرورت ہے. ای میل ایڈریس اسکرین پر آپ کو دکھایا جائے گا دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں. جی ہاں, دارالافتاء فقط دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں, تمام یا رسول اللہ کہنے والوں کے لیے دارالافتاء ہے. آئیے, اگر آپ کی مسجد ہے, آپ کا مدرسہ ہے, آپ کسی مذہبی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں, اپنے چندے کے احکام کو سمجھنا چاہتے ہیں, ہمیں ای میل کیجیے. انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کے ہمارے مفتیان کرام, ہمارے اسلامی بھائی آپ کی بھی رہنمائی کریں گے. مطلب ایک سوال یہ تھا کہ با جماعت نفل نماز, اس کے بارے میں کچھ سنائے کہ اختلاف ہے, تو اس کی ایک تو وضاحت بھی فرما دے کیا اس کی جائز صورت ہے, اور پھر رمضان المبارک میں بالخصوص اعتکاف میں صلاۃ التسبیح با جماعت ادا کی جاتی ہے, اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں.
نفل نماز کے بارے میں فقہ حنفی میں جو رسمی افتاء کے تقاضے کے مطابق فتویٰ مختبی قول ہے وہ یہ ہے کہ علل اعلان تدائی کے ساتھ جمع ہو کر با جماعت نماز کرنا یہ مکروہ خلاف اولا ہے. مکروہ خلاف اولا, مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ نہیں ہے, خلاف اولا ہے, بچنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ باجماعت نماز نہ پڑھی جائے, تنہا تنہا پڑھیں. لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دور ایسا ہے کہ لوگوں کی عبادت کی طرف رغبت کم ہے اور تنہا تنہا وہ فرض نہیں پڑھتے نوافل کی طرف کہاں آئیں, تو انہیں ماحول دینے کے لیے یا جہاں جہاں رائج ہے اور نوافل کی جماعت ہوتی ہے اس بہانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, نوافل پڑھ لیتے ہیں جس طرح صلاۃ التسبیح یا دیگر نمازیں, تو ان کی ادائیگی سے عوام کو نہیں روکا جائے گا, انہیں منع کا فتویٰ بھی نہیں دیا جائے گا. یہ خلاصہ ہے فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کے فتوے کا کہ حکم کیا ہے, خلاف اولا, گناہ نہیں, ناجائز نہیں, پڑھ لی تو کوئی گناہ نہیں ہے, بچنا بہتر تھا, لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں روکا نہ جائے اور عوام کو روکنے کا فتویٰ بھی نہ دیا جائے. یہ بھی فتاوی رضویہ میں ایک حوالے میں مذکور ہے. موجودہ زمانے کے لحاظ سے بھی اس پر عمل,
اس بہانے لوگ عبادت کر لیتے ہیں, اس بہانے وہ نماز پڑھنے,
اس بہانے جو عبادت کر رہے ہیں اور اس روح سے جو عبادت کی طرف راغب ہو رہے ہیں انہیں روکنے کی کوئی حاجت, کوئی ضرورت.
اچھا, اب یہ جو صلاۃ التسبیح کی جماعت ہے یا اشراق و چاش کی جماعت ہے, نفل نماز میں کیا جہری تلاوت کرنی ہوگی یا سری تلاوت کرنی ہوگی؟
جو رات کے نوافل ہیں ان میں جہر سے پڑھیں گے, اور جو دن کے نوافل ہیں ان میں جہر نہیں ہوگا.
یعنی رات کے نوافل میں بلند آواز سے
صلاۃ التسبیح اگر رات کو پڑھ رہے ہیں, مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھ رہے ہیں تو جہر ہوگا, اور اگر صبح اشراق اور چاشت کی نماز ہے تو امام صاحب جہر سے نہیں پڑھائیں گے, سر سے پڑھائیں گے.
جہر اور سر کی تعریف بھی ہو جائے؟
جہر یہ کہ اپنے علاوہ جو پیچھے پہلی صف کے نمازی ہیں یہاں تک آواز پہنچے, یہ جہر کا ادنا مرتبہ ہے, اور سر یہ ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں.
ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں بھی کئی دور دور سے سفر کر کے اسلام بھائی آئے ہیں اور دنیا بھر میں لوگ ٹریول کرتے ہیں, قصر نماز مسافر کی نماز کب ہوگی؟ یعنی مسافر بندہ بندہ کب ہے, کتنا کلومیٹر کا سفر کرے گا؟
اس میں تفصیل تو زیادہ ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی نماز مسافر کا جو بیان بہار شریعت میں لکھا ہے وہ بہت سارے ضروری مسائل والے ہیں, اور ان ضروری مسائل میں ہمیں بھی ان سے تعلق پڑتا رہتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شہر سے, جو آپ کا وطن ہے, اس سے باہر جا رہے ہیں 57.5 میل دور، 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر بنتا ہے، شہر یا قصبہ یا گاؤں جو بھی ہے اس سے باہر آپ 57.5 میل دور جا رہے ہیں، تو آپ سارے رستے کیا کریں گے؟ نماز قصر کریں گے، اور جہاں پہنچیں گے وہاں پہنچنے کے بعد بھی قصر کریں گے، کب تک؟ جب تک کہ آپ کی 15 دن رہنے کی نیت نہ ہو. اگر 15 دن رہنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو آپ مسافر نہیں، 15 دن رہنے کی نیت سے جس جگہ جا کر آپ ٹھہریں گے آپ وہاں مقیم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟
مقیم ہو جائیں.
تو جس طرح وطن اصلی میں نماز پوری پڑھتے ہیں، اسی طرح وطن کی دوسری قسم وطن اقامت ہوتی ہے. جب وطن اقامت 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے کسی جگہ ٹھہرا جائے، درمیان میں نیت فاصل نہ ہو، دو جگہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، ایک ہی جگہ 15 دن کی نیت، مستقل نیت ہو، تو وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ وہ وطن اقامت بن گیا تو پوری نماز پڑھیں گے. 15 دن سے کم نیت کے ساتھ ٹھہریں گے تو جتنے دن ہیں 10, 12, 8, 7 جو بھی ہیں، تو ان دنوں میں بھی ساری نمازیں آپ جو 4 فرضوں والی ہیں وہ 2 فرض پڑھیں گے جب آپ تنہا پڑھیں گے. اگر با جماعت مقیم نماز امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو پوری نماز پڑھیں.
امام صاحب پوری پڑھیں گے تو ہم بھی پوری پڑھیں گے. اچھا، اب یہاں ایک جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہے، سفر بھی طویل ہے، مقیم کی نماز پڑھیں گے، مسافر کی نہیں پڑھیں گے، لیکن جو سفر کے دوران نماز پڑھیں گے وہ کون سی ہوگی؟
مسافر پڑھیں گے.
وہ مسافر
57.5 میل کی دوری ضروری ہے.
ٹھیک ہے، اس سے یعنی 57.5 میل
کی دوری پر جا رہے ہیں تو دوران سفر آپ نے قصر کرنی ہے.
ٹھیک ہے،
مقام پر پہنچ کر اس صورت میں قصر کرنی ہے جب وہ نہ آپ کا وطن اصلی ہے نہ وطن اقامت، یہ کلیہ ہو گیا.
ٹھیک،
اچھا، شہر سے باہر 57.5 میل کی دوری پر جا رہے ہیں تو درمیان میں آپ قصر کریں گے، مقام پر پہنچ کر بھی قصر کریں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ وطن آپ کا نہ وطن اصلی ہو نہ وطن اقامت.
اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ قصر نماز میں فرض تو 2 ہو گئے 4 رکعت والی، سنتیں اور نوافل کیا نہیں پڑھ سکتے؟
اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو روا روی کی حالت ہوتی ہے، بھاری شہید میں الفاظ لکھے ہیں کہ آپ نے سامان اٹھایا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، گاڑی پکڑ رہے ہیں، اسٹیشن آ رہے ہیں، سامان ٹرین میں چھوڑ رہے ہیں، یا جو بھی ایئرپورٹ کا ماحول ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے، یعنی جو چہل پہل کی حالت ہے، ابھی آپ سامان اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں، مقام پر پہنچے نہیں، اس حالت میں تو سنتیں ترک کی جا سکتی ہیں، سنتیں موقعہ. نوافل تو پہلے بھی ضروری نہیں تھے، اور جب آپ مقام پر پہنچ جائیں گے، مثلا آپ یہاں جمع ہوئے پھوکرا میں، ہم بھی پاکستان سے آئے تو مسافر ہیں، اب جب اس جگہ پہنچ گئے ہیں تو قرار، مودیے قرار، جہاں پر آپ نے قرار حاصل کر لیا، ٹھہر گئے ہیں، تو اس مقام پر سنت موقع پڑھی جائیں.
ٹھیک ہے، یعنی اچھا کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ قصر میں سنتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسا تو نہیں ہے؟
ایسا
یعنی سفر کے دوران
بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مقام پر پہنچنے کے بعد تو پڑھنے کا ایک درجے کا حکم ہے کہ پڑھنی چاہیے، اگرچہ تاکید کم ہے. جو عام حالات میں سنت موقع ہوتی ہیں، جتنی تاکید اس کی ہوتی ہے، چھوڑنے میں اساتھ اور قصور اور عادت گناہ بھی، وہ حکم کچھ تخفیف کے ساتھ ہے، لیکن پڑھنے کا فقہ کرام نے فرمایا ہے کہ جب مقام پر پہنچ جائیں تو سنت موقع ضرور پڑھیں.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب جب دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں شرکت ہوتی ہے، مدنی مذاکرہ سنتے ہیں، اس طرح کی محفلوں میں شرکت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. اب شادی کا ہی معاملہ دیکھ لیں، شادی کی تیاری بڑی پہلے سے ہوتی ہے، 4-6 مہینے پہلے جناب ہال بک کرانا ہے، کپڑے سلوانے ہیں، مہمان کون سے ہوں گے، کھانا کون سا ہوگا، یہ ساری تیاری تو ہے. کبھی یہ سوچا کہ بیٹے کو طلاق کے مسائل بھی پڑھانے ہیں، بچی کو بھی جناب یہ علم سکھانا ہے، یہ جو جوڑا بننے جا رہا ہے ان کو کون کون سے پرابلمز آ سکتے ہیں، شرعی کون کون سے تقاضے ہیں؟ تو خدا را، جہاں شادی کی اتنی پریپریشن ہو رہی ہے، یہ بہت ضروری مسائل ہیں، تو علم دین سے اتنا دور رہنا اچھا نہیں. اور یہ دعوت اسلامی کی کوشش ہے، مدنی چینل کی کوشش ہے کہ آپ کے گھر تک علم دین پہنچایا جائے. مگر جیسا مفتی صاحب نے شروع میں فرمایا، فقط سلسلے دیکھ کر، فقط چند گھنٹے مدنی چینل دیکھ کر میں سمجھوں کہ میں جناب سب کچھ سیکھ گیا، ایسا نہیں. باقاعدہ علم دین سیکھنے کی طرف آئیں، جو جو ٹاپک زندگی میں درپیش آ رہا ہے اس کے مسائل سیکھنے کے لیے علماء سے رجوع کریں.
یہ تربیت اور اہل خانہ کی نگرانی کے حوالے سے مشہور آیت مبارکہ آپ نے 12 سنی،
جی،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل کو بچاؤ آگ سے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بچائیں گے کس طرح؟ خود بھی احکام شریعت سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور بچے ہیں تو ان کی تربیت بھی کرنی ہے، 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے، 10 سال کی عمر میں مار کر پڑھانا ہے، اسی دورانیے کے اندر اس کو وضو کی تلقین کرنی ہے، وضو کرنا سکھانا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ صحابہ کرام نے کیسے محفوظ کیا؟ 20 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ مشاہدہ فرمایا تھا، کس طرح آپ نے وضو کا آغاز کیا، ہاتھ مبارک کس طرح دھوئے، چہرہ مبارک کس طرح دھویا، مسح کیسے فرمایا، ایک ایک چیز محفوظ کر کے بعد میں پہنچائی. یہی ہمارا اسلاف کا طریقہ تھا, صحابہ کرام, پھر تابعین, تبع تابعین, کہ وہ اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کرتے تھے. ان کا مزاج دینی ہوتا تھا, ان کو آخرت کی فکر لائق رہتی تھی, ان کی ساری توجہ جب فکر آخرت میں وہ مبتلا رہتے تھے تو اپنی فکر بھی کرتے تھے, اپنی اولاد کی بھی کرتے تھے, اپنے اہل خانہ کی بھی کرتے تھے, اپنے والدین کی بھی, اعزہ اقربہ کی بھی, رشتہ داروں کی بھی, محلے پڑوس والوں کی بھی. الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیض سے یہ دعوت اسلامی وجود میں آئی. دعوت اسلامی بھی مجھے اور آپ کو یہی فکر دے رہی ہے کہ کسی طرح حقیقی معنوں میں فکر آخرت میں ہم مبتلا ہو جائیں, اپنے ضروری مسائل, امت کے ضروری مسائل, اپنی رہنمائی, امت کی رہنمائی کے کام میں لگ جائیں, اپنی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کا دروازہ کھلا ہے.
ماشاءاللہ. حضور یہ بتائیں کہ عشر کا شرعی حکم کیا ہے؟
عشر میں بھی تفصیل ہے, مختصراً اس میں یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سونے کی زکوٰۃ ہوتی ہے, چاندی کی زکوٰۃ, کرنسی مال نوٹ کی زکوٰۃ, مال تجارت کی زکوٰۃ, اسی طرح جو زمین ہے اور زمین کی پیداوار ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ جو سونے چاندی اور کرنسی کی زکوٰۃ عام طور پہ ہم نکالتے ہیں اس میں عام طور پہ 2.5%
جی
آسانی کے لیے بتایا جاتا ہے, 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک لاکھ پر کتنا؟ 2,500 روپے. اور عشر یہ ہوتا ہے کہ پیداوار جتنی بھی ہوئی اس کا دسواں حصہ دینا ہے, بعض صورتوں میں 20واں حصہ دینا ہوتا ہے. جب مول پانی لے کر زمین سے سیراب کی جاتی ہے تو اس میں جو فصل ہوئی اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے, اور جو بارش کے ندی نالوں کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ ہوتا ہے.
یعنی 10% اور 5%.
اس کو عشر کہہ دیتے ہیں, اگرچہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ 20واں حصہ ہے, نصف عشر بھی
جی
واجب ہوتا ہے. اس کی تفصیل کے لیے بہار شریعت کے عشر کا بیان, اس کا مطالعہ ضروری ہے.
المدینۃ العلمیہ کا ایک بڑا پیارا رسالہ بڑے آسان الفاظ میں عشر کے احکام کے نام سے موجود ہے. وہ اسلامی بھائی جن کا کھیتی باڑی اور زمین سے معاملات سے تعلق ہے ضرور پڑھیں. وہی بات کہ کھیتی باڑی تو کر لی, زمین بھی لے لی, کیا عشر کے احکام پڑھے آپ نے؟ تو الحمدللہ یہ رسالہ ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ مفتی صاحب کے ساتھ ہی ہم نے عشر کے احکام پر باقاعدہ دارالافتاء اہل سنت کے 2 یا 3 سلسلے کیے تھے, وہ آن ایئر بھی ہو چکے ہیں, اس کو آپ انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی جناب رہنمائی لے سکتے ہیں. مفتی صاحب پھلوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟
جی,
اناج کے ساتھ ساتھ زمین کی کوئی بھی پیداوار ہو اس پر عشر کے احکام ہوں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. ایک اسلام کا سوال ہے کہ میں نے اگر مدنی عطیات اکٹھے کیے, 1.5 لاکھ روپے جمع کر لیے, تو جس شخصیت نے عطیات دیے اس کو تو ثواب ملے گا, کیا مجھے بھی عطیات جمع کرنے کا اتنا ہی ثواب ملے گا؟
اس کو تو دینے والے کو تو دینے کا ثواب ملے گا اور آپ کو جمع کرنے کا ثواب ملے گا. جس کا جیسا اخلاص, اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنے فضل و کرم سے ثواب عنایت فرماتا ہے. کس کو کتنا ملے گا اس تفصیل میں نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ.
ٹھیک, ثواب ملے گا انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کرتے چلے جائیں, سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور سوال تھا کہ ایک اگر معلوم ہو کہ کسی شخص کا پیسہ جائز کے ساتھ ساتھ ناجائز طریقے سے بھی حاصل ہوتا ہے, یعنی اس کا کاروبار میں جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے, کیا اس سے چندہ لے سکتے ہیں؟
جی ہاں, مخلوط مال کسی کا ہو کہ وہ جائز آمدنی بھی رکھتا ہے اور بہت سارے ادھر ادھر کے کام بھی کر دیتا ہے جس سے مال میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ملا جلا مال اس کی ملک میں قبضے میں ہے, تو وہ اگر چندہ دیتا ہے یا اس سے چندے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور چندہ ملتا ہے, وہ چندہ لیا جا سکتا ہے, وہ ناجائز نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ہندوستان کے بینکوں میں جو مسلمان پیسے جمع کرواتے ہیں کوئی سال بھر کے لیے, کوئی زیادہ عرصے کے لیے, اس پر جو سود ملتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟
جو یہاں آپ کے ہند میں بھی علماء کرام کے حوالے سے یہ مسئلہ مشہور ہے, کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, اور یہاں پر بھی دارالافتاء قائم ہے, ان کے یہاں فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں اور فتاوی چھپتی بھی رہتے ہیں. اسلامی بھائیوں کو عام طور پر اس مسئلے کا علم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جو تمام غیر مسلم ہیں وہ حربی ہیں. کیا ہیں؟
حربی.
اسی طرح تقریباً تمام ممالک میں پائے جانے والے اکثر وہ کیا ہیں؟ حربی. اور حربی جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کا مال اس کی خوشی سے جب مل جائے بغیر دھوکہ دہی کے تو اس کا لینا جائز ہوتا ہے. ان کے خالص بینک جس کے اندر مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے, کوئی شیئر نہیں ہے, مسلمان اگر حصے دار نہیں ہے, خالص غیر مسلموں کا وہ بینک ہے, اس میں پیسے جمع کرا کر جو زیادتی ملتی ہے وہ بغیر سود کی نیت کے ایک جائز مال مل رہا ہے, لینے میں حرج نہیں.
اچھا یہاں آپ نے کچھ شرطیں بیان کی نا, ہر بھی کافر بھی ہو اور بینک بھی ایسا ہو جس میں جناب وہ کہ مسلمان کا شیئر بھی نہ ہو. اچھا اب یہ تو لینا ہوا, اب ہمیں ضرورت ہے لون کی, ہمیں ضرورت ہے گاڑی لینی ہے یا کوئی پیسہ سے کوئی گھر بنانا ہے, تو اسی طرح ہر بھی کافر بھی ہو انہی کا بینک ہو تو کیا اس سے لون لے کر ان کو نفع دے سکتے ہیں؟
عام صورت میں نفع دینے کی اجازت نہیں، لیکن قرض لینے کے بعد اپنا وہ کام بن جاتا ہے کہ جس کے بعد اپنی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور ان تک اگر یہ کام نہ کیا جائے تو انہیں زیادہ نفع دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جو ان غیر مسلم حربیوں کا ہے، اور وہاں کرائے پر رہتا ہے اور $100 کرایہ ہے ہر ماہ کا. اگر وہ اپنا مکان نہیں بنائے گا تو ہر ماہ کتنے دیتا جائے گا؟
$100 دیتا جائے گا.
مالک مکان جو غیر مسلم حربی ہے اس کو کتنا دیتا جائے گا؟ $100 ہر مہینے دیے گا. اور یہ ہوگا 5 سال رہے، 10 سال رہے، 15 سال رہے، تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ دیتا ہی جائے گا اس کو، اور زمین اس کی نہیں آ رہی ملک کے اندر. اپنی ملک میں کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ قرضہ. اور وہ حربی سے اگر لیا جائے جو وہ انٹرسٹ پر وہ قرضہ دیتے ہیں، اور ایک ہی ساتھ معقول سا قرضہ لے کر اپنا مکان بنا لیا جائے، اور بھلے قرض کی ادائیگی میں تھوڑا نفع ان کو دینا پڑے، اور اپنے زیادہ پیسے اس کے بچ رہے ہیں، اس اعتبار سے نفع کا ظن غالب ہو تو قرضہ لے کر انہیں نفع دینا بھی چاہیے.
اچھا، لیکن یہ ایک گھر کے لیے یہ کاروبار کر لے بندہ کہ 10 گھر لے لیتا ہوں، قسطیں بھرتا رہوں گا، اپنا ہو جائے گا پھر بیچتا رہوں گا، تو اپنی ضرورت کے لیے تو اس کی
ضرورت کی،
ہاں اس کے
کاروبار کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی خاص صورت ہو تو وہ بیان کریں، شاید اس پر کوئی غور ہو اس کے بعد نتیجہ.
ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ بہت کلیئر کانسیپٹ ہو گیا ہوگا. ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے مفتی صاحب، پانی میں جو مچھلی خود بخود مر کر الٹی ہو جاتی ہے وہ حرام ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے. ایک مچھلی کو انسار باہر نکالتا ہے وہ بھی مر جاتی ہے، اس کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا، وہ حلال ہے. تو جو خود مر گئی وہ حرام، جو ہم نے نکال کر مار دی وہ حلال. یہ اس کی اس میں حکمت کیا ہے؟
اس میں سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ یہ ہمارا حکم شریعت ہے.
سبحان اللہ.
حدیث شریف میں آیا کہ الفاظ ہیں تافی کے، کئی حدیثوں میں ہیں، تافی مچھلی جو خود مر کر پانی میں الٹی تیر گئی وہ نہیں کھائی جائے گی. اور فقہ کرام جو ہمارے آئمہ مجتہدین ہیں انہوں نے ان احادیث کو مد نظر رکھ کر حکم شریعت یہی بیان فرمایا کہ جو خود مر کر الٹی تیر گئی وہ مچھلی کھانا جائز نہیں. تو حکم شریعت ہونا ہی ہر طرح کی حکمت سے پر ہونا ہے
ماشاءاللہ.
اور باقی رہ گئی کہ وہ حکمت کہ جو ہماری عقل میں بھی آئے، تو ایسی حکمت میرے علم میں بھی نہیں ہے. کوئی حکمت جس تک ہماری عقل کی رسائی ہو وہ بھی حکم شریعت ماننا ہے، اور جس حکمت تک ہماری عقل کی رسائی نہ ہو وہ بھی ماننا ہے. آج کل تو جدید طبی تحقیقات بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری وہ ہمارے احکامات شریعت کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام کہا اور ایک وقت تک اس کی جو مضرت تھی، اس کا جو ضرر تھا، اس کا جو نقصان تھا سامنے نہیں آتا تھا، اب سامنے آ رہا ہے. تو اسی طرح تافی مچھلی جو خود مر کر پانی میں الٹی تیر گئی، اس میں بہت سارے ایسے مفاسد ہوں گے ممکن ہیں کہ جو طبی حوالے سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوں، اور اخروی حوالے سے تو نقصان دہ ہے ہی کہ حکم شریعت کی خلاف ورزی. تو ہمیں حکم شریعت ماننا ہے بلا چوں چرا کیے.
سبحان اللہ.
ہماری عقل میں اس کی حکمت آئے یا نہ آئے، بڑا یہ ہماری عقل کا قصور ہے. احکامات شریعت ساری کے ساری حکمت پر مبنی.
سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی. لاجک تلاش کرتے ہیں کچھ لوگ، جناب اس کام میں یہ ناجائز کیوں ہے اس کی لاجک بتائیں، یہ حلال کیوں ہے اس کی لاجک بتائیں. بڑی خوبصورت بات کی، ہم بندے ہیں ہمارا کام ماننا ہے.
اس طرح کا جو بیجا قیاس ہوتا ہے وہ شیطانی قیاس کہلاتا ہے. اس طرح کے سب سے پہلے شیطان کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟
سجدہ کریں.
آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟
سجدہ.
اس نے کیا کہا کہ اس کو اے باری تعالیٰ تو نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور مجھے پیدا کیا
آگ.
تو یہاں اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے تھے، اسی سے وہ
دھتکارا
گیا، مردود ہوا. تو یہ بیجا قیاس ہے کہ حکم شریعت آنے کے بعد جو قیاس کے گھوڑے دوڑائے گا یہ بیجا قیاس. اور ایک ہمارے آئمہ مجتہدین قیاس فرماتے ہیں، وہ ہمارا رکن اسلام ایک طرح کا، وہ ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. قرآن حدیث اجماع کے بعد قیاس کا مرتبہ آتا ہے، وہ سارے احکامات شریعت کو مروض رکھ کے کیا جاتا ہے، وہ ضرور حق ہے اور ضرور سچ ہے. مجتہد کے قیاس پر جو ہے وہ اس کو اجر بھی ملتا ہے، اور اس کی جو مقلد ہوتا ہے وہ پیروی بھی کرتا ہے.
ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں کیا حقیقت ہے؟
اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک ہے،
واضح مسئلہ ہے، تو یہ ایک عوام میں غلط مسئلہ مشہور ہو گیا.
چلے بھائی، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی آج کلیئر ہو گیا. کئی اسلامی بھائیوں کو ہو سکتا ہے یہ وسوسہ آتا ہو. مفتی صاحب یہ بتائیں، کوئی اس طرح کہے احتیاط دیتے وقت کہ یہ کلی اختیار ہے آپ کو، آپ جہاں چاہیں استعمال کر لیں. اب اس نے تو یہ کہہ دیا جہاں چاہیں استعمال کریں، تو گھر میں ضرورت تھی وہاں استعمال کر لیا.
کلی اختیار ایک ہوتا ہے لفظ، جیسے میں اور آپ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اور دعوت اسلامی کا آپ تعارف کرا رہے ہیں شعبہ جات کا، سی ڈی بھی دکھا رہے ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کا آپ نے اپنے اوپر تشخص بھی ہمارا دعوت اسلامی کا ہے. دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ احتیاط جمع کر رہے ہیں، رسیدوں پر رسید کاٹ کر دے رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں اور ہلکے سے یہ بول دینا کلی اختیار کے ساتھ مجھے دے دو, تو بتائیے کوئی کام چلے گا آپ کا؟ ایک سامنے والے شخص پر کلی اختیار کا مفہوم ہی واضح نہیں ہوا کہ آپ کیا کیا تقریب کاری کرنے جا رہے ہیں, تو وہ کیسے آپ کو دے گا ایسا اختیار کہ آپ گھر میں بھی کھائیں اور اس کے چندے کو بھی ضائع کر دیں؟ تو کلی اختیار کا ایسا مفہوم نہیں ہوتا جو ہمارا مفہوم بن جائے ذہن کے اندر. کلی اختیار کا مفہوم بنے گا بمطابق عرف, بمطابق تعارف. اگر کلی اختیار کا مفہوم چندہ دینے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جملہ کام جو نظروں کے سامنے ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, مراکز ہیں, مدنی قافلے ہیں, مدنی چینل ہے اور بہت سارے شعبہ جات ہیں, جیل خانہ جات میں کام ہے, مجلس سے رابطے کے کام ہیں, تو یہ سارے امور کو مد نظر رکھ کر عمومی اجازت دعوت اسلامی والوں کو دی کہ وہ ہر جائز و نیک کام جو دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں انہیں اجازت, تو انہیں اجازتوں کے ساتھ اختیار ملے گا اپنے گھر میں رکھنے کا یا ذاتی استعمال کرنے کا, یہ عرف کے مطابق کلی اختیار کے مفہوم میں داخل نہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہاں ہند کے اسلام میں موجود ہیں اور ان کی طرف سے ایک سوال آیا کہ سرکاری جابز کرنے والوں کی تنخواہ میں سے حکومت کی جانب سے کئی روپے کٹ کر تنخواہ دی جاتی ہے, یہ روپے 25 سے 35 سال بعد جب ملازمت ختم ہوتی ہے پوری رقم آتی ہے, تو یہ روپیوں کی زکوٰۃ ہر سال دینا ہے یا پوری رقم آنے کے بعد دینا؟
پروویڈنٹ فنڈ کہلاتا ہے, سرکاری ملازمین کی تنخواہ کا ایک حصہ کٹتا ہے اور وہ محکمہ جمع کر لیتا ہے, پھر اتنا ہی پیسہ اپنے پاس سے ملاتا ہے, بعض جگہ یہ بھی ہے بعض جگہ جتنا کاٹا تھا وہ جمع ہو گیا, بعض جگہ کاٹنے کے بعد اتنا دوبارہ ملاتے ہیں اسی ماہ کا, وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر اپنے قاعدے قانون کے مطابق وہ اس پر انٹرسٹ بھی لگاتے ہیں اور ملازم کو جتنا اس کا جمع ہوا تھا ساری 25 سال کی جو بھی نوکری تھی اس کی آخر میں وہ سارے پیسے مل جاتے ہیں. درمیان میں بھی لینے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, اپنا یہ فنڈ نکلوا لیتے ہیں پھر وہ اس پہ انٹرسٹ لے کر وصول کرتے ہیں, وہ علیحدہ معاملات ہیں. تو یہ جو پراویڈنٹ فنڈ کے پیسے حکومت نے کاٹے, جتنے اس کی تنخواہ کے کٹے ہیں وہ تو بلا شبہ اس کے ہیں, اور جتنی اجرت تنخواہ کے علاوہ اسی مہینے میں وہ ایڈ کرتی ہے وہ بھی تنخواہ ہی ہے, وہ بھی اس کے لیے جائز ہے. اب رہ گیا کہ اس کے اوپر وہ انٹرسٹ بھی دیتے ہیں, مثلاً 3 لاکھ روپے تنخواہ میں جمع ہو گئے اور قوانین کے مطابق وہ اس پر 50,000 روپے بعد میں انٹرسٹ لگا رہے ہیں, تو اس میں فتاوی رضویہ میں بھی مسائل لکھے ہوئے ہیں, تفصیل ہے کہ یہ معاملہ آ جاتا ہے حکومتی مال کا. حکومت کا مال جو ہے وہ گویا بیت المال کا مال سمجھ لیں آپ, بیت المال کا جو مستحق ہوتا ہے, بیت المال کا جو مستحق ہوتا ہے وہ مال لے سکتا ہے اگرچہ وہ حکومت اس کو سود کا کہہ کر دے. آپ کے ہند میں مسئلہ مختلف ہوگا, پاکستان میں مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا کہ ہند میں جو گورنمنٹ ہے وہ غیر مسلم حربیوں کی ہے اور گورنمنٹ جو نفع دیتی ہے اس کا حکم پہلے بیان ہو چکا کہ جیسا کہ بینک کا مسئلہ تھا کہ کوئی مسلمان حصے دار نہیں ہے اور بینک والے انٹرسٹ دے رہے ہیں, تو حربی کا مال اس کی خوشی سے بغیر غدر دھوکہ دے کے مل رہا ہے, وہ بغیر سود کی نیت کے لیا جا سکتا. تو جس طرح ایک بینک کا مسئلہ تھا اسی طرح حربی حکومت جو مال دے رہی ہے اس کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ بغیر سود کی نیت کے ایک جائز مال ملنے والا وہ لیا جا سکتا. تو کئی صورتیں بن سکتی ہیں,
مزید تفصیل جو ہے وہ
حکومت کے حربی ہونے سے اور مسلم گورنمنٹ ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے. تو یہ معاملہ جتنا آپ سمجھ سکیں سمجھ لیں, اگر مفہوم واضح نہیں ہے تو دارالافتاء سے براہ راست اپنی صورت بتا کر متعین فتویٰ لے لیجیے.
ٹھیک ہے, لیکن سوال مطلب زکوٰۃ کا تھا کہ وہ اگر پیسے جمع ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر تو اس پر زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟
زکوٰۃ دینی ہوگی
جی,
اور سال بسال وہ جو تنخواہ سے پیسے کٹے ہیں اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ یہی ہے فتاوی رضویہ میں, اور گورنمنٹ کے پاس جمع ہے یہ اسی کا مال ہے, جو پیسے تنخواہ سے کٹ کے گورنمنٹ کے پاس جمع ہوئے اسی کا مال ہے, صاحب نصاب ہے, جتنا مال اس کے پاس موجود ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض, اور جتنا اسے کسی نے قرض دیا ہے چاہے گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو اس مال پر بھی زکوٰۃ فرض. فرق یہ ہے کہ جتنا مال ہاتھ میں ہے اس کی زکوٰۃ فوراً دینی ہوگی, اور یہ قرض میں جو دیا گیا مال ہوتا ہے جب وصول ہوگا,
یعنی یہ اس نے گورنمنٹ کو قرض دیا یہ کہا جائے گا؟
جی ہاں ٹھیک, گورنمنٹ مقروض ہے, تو جب وہ مال اس کا وصول ہوگا تو سارے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی. تو عافیت اسی میں ہے کہ ہر سال اس مال کی بھی زکوٰۃ دیتا رہے, ایسا نہ ہو کہ آخر میں اتنی ساری زکوٰۃ بن جائے کہ بعد میں شیطان وسوسے ڈالے.
ٹھیک ہے,
اور روک کے زکوٰۃ کی ادائیگی.
چلیں یہ بھی کلیئر ہو گیا. حضور ایک سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں اسلام بھائی کہ میں نے سنا ہے کارٹون اور میت کی فوٹو تصویر کے حکم میں نہیں ہے.
ایسا تو غلط سنا ہے, کارٹون جو ہے وہ بھی کارٹون ہے جو بنے ہوتے ہیں یہ اپنے کاغذات وغیرہ پر, اخبارات میں شکلیں ہوتی ہیں, کبھی شیر کا کارٹون کبھی جناب وہ چڑیا کا کارٹون, تو کارٹون بھی تو تصویر ہے. تصویر کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ناک، کان، منہ، آنکھیں، چہرہ اس کا اتنا واضح ہو کہ دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، اس کی شناخت ہو جائے. تو جانوروں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں کارٹونوں میں، تو کارٹون میں بھی جو تصویر ہے وہ تصویر، اور جو جاندار کا کارٹون یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، کیا ہے، آپ اس کی بھی تو کارٹون بنا دیتے ہیں آج کل، ڈبے وبے ہوتے ہیں ان کے کارٹون بن جاتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کے کارٹون بن جاتے ہیں، منجنوں کے کارٹون بن جاتے ہیں. تو اب اس کے گلاس کے اوپر کوئی آنکھ بنا دے دو، اور ایک ناک بنا دے، اور اس کو باتیں کرتا ہوا دکھائے مثلا، یہ خالی گلاس رکھ دے، تو یہ کارٹون تو نہیں بن گیا، اس کو تصویر نہیں کہیں گے، یہ جاندار کا کارٹون نہیں ہے، جاندار کی تصویر نہیں ہے. تو کارٹون میں جو تصویر ہے، جاندار کی تصویر ہے، وہ کارٹون ہونے کی صورت میں بھی تصویر ہے، اور جو جاندار کا کارٹون ہی نہیں ہے تو وہ محض کارٹون ہوا، جاندار کی تصویر نہ. دوسرا کیا تھا؟
میت جو ہے،
میت کی بھی ایسی تصویر، میت کی ایسی تصویر جس سے اس کا میت ہونا بالکل واضح ہو جائے، اور دیکھنے والا یہ دیکھے کہ میں زندہ کو نہیں دیکھ رہا، مردہ کو دیکھ رہا ہوں. فتاوی رضویہ کی عبارت کہ دیکھنے والا دیکھے تو اسے پتا چلے کہ میں زندہ کو نہیں دیکھ رہا، کسے دیکھ رہا ہوں،
مردے کو،
مردہ کو. تو اگر وہ مردہ کی صورت کی حکایت کرے تو یہ تصویر جائز ہے، اور اگر زندہ کی تصویر معلوم ہو تو وہ صورت جائز نہیں ہے، وہ حرام ہی کی صورت رہے گی.
ٹھیک ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور، اسلام بھائی کا سوال ہے کہ سنا ہے مرد و عورت کو دیکھنے کا حکم یہ ہے کہ مرد عورت کو دیکھے حرام، عورت مرد کو دیکھے حرام، تو پھر مدنی چینل اسلامی بہنوں کا دیکھنا کیسا ہے؟
بہار شریف میں جزیہ لکھا ہوا ہے کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس کے اعضائے ستر کی طرف نظر نہیں کر سکتی. ہاں اگر اندیشہ شہوت بھی ہے، کیا فرمایا، اندیشہ شہوت بھی ہے تو چہرہ بھی نہ دیکھے، یعنی اس کی طرف نظر ہی نہ کرے. تو مدنی چینل جو قائم ہے اس پہ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ مدنی چینل پر لکھا ہو کہ یہ مدنی چینل عورتوں کو دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے؟ ایسا کہیں لکھا ہوا دیکھا آپ نے آج تک کوئی اعلان؟ ایسا نہیں. آپ نے یہ اعلان بارہا دیکھا ہوگا کہ گھر میں دیکھنے والی خواتین وہ مسئلہ جان لیں کہ عورت مرد کی طرف نظر کرے گی تو اس کا حکم شرعی کیا ہے. تو یہ بار بار حکم شرعی بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ مدنی چینل یہ ایک عام ضرورت اور عام مصلحت کے لیے بنایا گیا ہے، خاص عورتوں کو دکھانے کے لیے نہیں. عورتیں دیکھیں گی تو اپنے شرعی مسئلے کے مطابق دیکھیں گی. اگر مدنی چینل پر کوئی مبلغ ہے اور گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون اسے دیکھ رہی ہے اور دیکھنے والی کو اندیشہ شہوت کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو دیکھنے والی کے لیے اس کا دیکھنا جائز نہیں. اندیشہ شہوت کی صورت میں بھی منع ہے. ہاں بالکل اندیشہ نہیں ہے تو دیکھ سکتی ہے.
شہوت دور کی بات ہے، اندیشہ شہوت ہو تو بھی نہیں دیکھیں گے،
ناجائز.
بڑی زبردست بات پتہ چل گئی، امید ہے کہ
تو یہ مسئلہ اسلامی بہنوں میں بھی آپ اس کی،
ہو سکتا ہے اسلامی بہنیں دیکھ بھی رہی ہوں سلسلہ، تو یہ ان کے لیے بھی پیغام ہو جائے گا. اور بالکل صحیح کہا آپ نے، بار بار یہ
بار بار اعلان ہر روز دو چار بار
یہ چلنے پر الگ اعتراض ہے کہ جناب یہ اعلان کیوں کرتے ہیں آپ بار بار، یہ تو ہم نے کسی اور جگہ نہیں سنا. تو یہ
نیکی کی دعوت ہے،
الحمدللہ
دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کی تنظیم ہے. مدنی چینل بنا وہ بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے، تو اسلامی بہنیں دیکھنے والی انہیں بھی نیکی کی دعوت دے دی. تو اعلان بنا کر باقاعدہ اس پر چلایا جاتا ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آکولا ہند سے محمد ساجد اتاری، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو مدنی چینل کی دعوت دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ چینل کی دعوت دیں گے تو یہ ٹی وی گھر میں لے آئے گا، تو پھر کیبل لگ جائے گا، تو چینل کم تو دوسرے چینل زیادہ، تو دعوت دیں یا نہ دیں؟
ہاں اس کا فیصلہ تو دشوار ہوگا، اس لیے کہ جس کے بارے میں ایسا قرائن سے معلوم یا اس کا فسق و فجور اتنا ظاہر ہو اور پہلے سے ٹی وی گھر میں موجود نہ ہو، اس کی اپنے گھر میں چلتی نہیں ہے، اس کا باپ مذہبی ہے مثلا، اس کے والد صاحب کیا ہیں، مذہبی، اور انہوں نے اپنے گھر کو کیا رکھا ہوا ہے، بالکل پاک صاف، وہ بے حیائی کے مناظر دیکھنے کے لیے فلم، مووی، ٹی وی، اس طرح کا کوئی ذریعہ لا کر اپنی اولاد کو اس نے نہیں دیا، اور اولاد کا مزاج بگڑا ہوا ہے، اور ٹی وی کے بہانے آئے گا اور بعد میں وہ اپنے چینل، تو بٹنوں کی کھیل ہے کہ ایک بٹن دبائے گا دوسرا چینل آ جائے، تو اس کے لیے یہی عافیت ہے کہ وہ چینل نہ لگائے. جن کے گھروں میں چینل ہے، مدنی چینل آتے ہوئے بارہا یہ مدنی مذاکروں میں بھی اعلان ہوا، امیر علیہ سنت نے بھی فرمایا کہ جن کے گھروں میں پہلے سے چینل ہے تو ان کے گھروں میں نیکی کی دعوت دینے کا ایک یہ ذریعہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے گھروں میں نہیں ہے وہاں پر بھی آپ داخل کرائیں، جو پہلے سے پاک صاف ہیں وہ اور نیٹ کے ذریعے سے دیکھیں، کوئی ایسا ذریعہ کہ جس میں دیگر چینل نہ آتے ہوں اور فساد کا کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو دیکھیں. دوسرا مسئلہ یاد رکھیے کہ مدنی چینل کے حوالے سے بھی، اگر آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور مدنی چینل کے لیے ٹی وی آیا، مدنی چینل آپ نے دیکھنا شروع کیا اور خدا نخواستہ شیطان نے کسی کو بہکایا اور وہ مدنی چینل کی بجائے اب دیکھنے لگا کچھ اور، مدنی چینل کا نام رہ گیا اور اب گھر کے اندر اس ٹی وی اور یہ جو بھی چیز آ رہی ہے اس پر کچھ اور مناظر خود بھی دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی بچے بھی دیکھ رہے ہیں یا گھر میں دیگر افراد بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ آلہ دوبارہ کس استعمال میں آ رہا ہے؟ برائی میں. اس سے کیا پھیل رہا ہے؟ فساد. اور وہ کس وسوسے میں مبتلا ہے؟ شیطانی وسوسے میں. تو اسے اپنے اس گناہ کے ذریعے کو گھر سے نکالنا ہے. تو حکم شریعت یہ ہے، اس پر بھی غور کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں، سوچ سمجھ کر لانے کا، نکالنے کا، روکنے کا، یہ سارا فیصلہ شریعت کے مطابق انجام.
بڑی اہم بات کی ہے ہمارے مفتی صاحب نے، وہ اسلامی بھائی جن کے گھروں میں مدنی چینل آ رہا ہے، ٹی وی موجود ہے، یہ دیکھیں کہ کہیں صرف مدنی چینل چل رہا ہے یا کچھ اور بھی ساتھ چل رہا ہے، اور اگر ایسی باتیں ہیں تو احتیاط کرنی ہوگی، چینل مدنی چینل ہی سے وابستگی اختیار کر لیں، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں بچ سکتے تو پھر ٹی وی کو ہی نکالا.
آپ گھر میں ٹی وی لائے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، اور پورا دن آپ اپنا دھندا کرنے کے لیے، کمانے کے لیے گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر میں موجود خواتین یا بچے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ اس ٹی وی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ رات کو آ کر ایک گھنٹے مدنی چینل دیکھتے ہیں اور پورے دن اس ٹی وی پر مدنی چینل کے علاوہ کچھ اور دیکھا جاتا ہے، گانے بھی، باجی بھی، فلمیں، ڈرامے بھی، اور آپ کے اہل خانہ دیکھ رہے ہیں، تو قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. تو اپنے گھر والوں کو فساد سے بچانے کے لیے آپ پر کیا لازم ہوگا؟ کہ وہ بندوبست کریں کہ کوئی چینل نہ چلے، یا تو آپ اس کو آف کریں دیگر چینل، اور ریموٹ اپنے پاس رکھیں، اس پر کوڈ لگائیں، ہر طرح کے چینل بند کر دیں، اور اگر یہ بند کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو بھی باہر صورت ان کو دیکھنے سے روکیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گجرات ہند سے محمد عمران اتاری کا سوال ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر ظالم ہے، اپنی بیوی کو مارتا بھی ہے، اس کو بلاتا بھی نہیں، کہتا ہے کہ میں طلاق بھی نہیں دوں گا، اس صورت میں وہ عورت کیا کرے، کس طرح اس سے طلاق لے؟
اپنے جو گھر کے افراد ہیں، والد، چچا، پنچایت کمیٹی، برادری، اہل محلہ کے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، ان کی مدد سے اسے مجبور کیا جائے گا، اس کو بٹھایا جائے گا، اور جو اصرار کر کے، مطالبہ کر کے، یا تو حقوق کی ادائیگی کرے اور یا پھر اس کو چھٹکارا دے، دونوں صورتوں میں مطالبہ کر کے ہی وہ عمل کر سکتی ہے. طلاق جو ہے بغیر شوہر کے دیے نہیں ہوتی. آپ کی انڈیا میں یہ آسانی ہے کہ ادارہ شریعہ پٹنہ جو علامہ ارشد القادری صاحب نے بنایا تھا اور علماء اہل سنت کا جمع غفیر اس پر موجود تھا، وہ انہی صورتوں کو مد نظر رکھ کر بنا، اور وہاں ایسے شوہر کہ جو کسی کے قابو میں نہیں آتے، عورتوں پر مظالم اٹھاتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے، نہ نان نفقہ دیتے ہیں، نہ اور حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، اور کسی بھی طرح وہ قانون کی یا اپنے لوگوں کے اصرار کے بعد وہ طلاق دینے میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، طلاق ان سے لینے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو ایسی عورتوں کے چھٹکارے کے لیے بعض صورتوں میں فسخ نکاح کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے قاضی ہونا ضروری ہے. تو وہ ادارہ شریعہ پٹنہ اور اس کا ذیلی ادارہ اور کوٹا وغیرہ میں شاید ہے، وہاں پر قاضی صاحب ہوتے ہیں اور وہ شریعت کے اعتبار سے پورے معاملے کو دیکھتے ہیں، شرعی گواہیاں لیتے ہیں، جب ثبوت مل جاتا ہے کہ شوہر قصوروار ہے اور اسے بار بار بلانے کے بعد وہ نہیں آتا، حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو قاضی اگر فسخ کر دے گا تو عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا، بغیر قاضی کے فسخ کیے خود بخود نکاح ختم نہیں ہوگا، تو آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب، سوال یہ ہے، ضلع پیلی بھیت سے، یو پی سے، محمد راشد اتاری ہیں، قبرستان کی لکڑی کو فروخت کر دیا گیا ہے، غالباً قبرستان میں درخت وغیرہ لگے ہوں گے، اور اس لکڑی کے پیسے سے نماز جنازہ کے لیے جگہ اور عیدگاہ خرید سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں خرید سکتے. قبرستان کی لکڑی میں تو کئی صورتیں بن سکتی ہیں.
جی
فی الحال تو یہ سوال ہے قبرستان کی لکڑی، تو اگر وہ قبرستان ہی کی لکڑی ہے تو قبرستان پر ہی اس کے مصارف میں، اس کے انتظام میں اس کی رقم خرچ کی جائے گی، باقی درخت لگانے نہ لگانے اور قبرستان وقف ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے درختوں کی بھی کافی تفصیل بن جاتی.
ٹھیک ہے،
وہ فی الحال ممکن نہیں.
ٹھیک ہے، تو قبرستان کی جو لکڑی ہے وہ قبرستان ہی کے استعمال میں،
باقی تفصیل کے لیے، مکمل جواب کے لیے اس کا فتویٰ بنائیں تاکہ اس کی تحقیق ہو، کون سا قبرستان ہے، وقف ہے نہیں ہے، درخت کیسا ہے، خودرو ہے، کسی نے لگایا ہے یا وقف کیا ہے، یا اس کی اپنی ملک پر باقی ہے، کئی صورتوں میں حکم بدل جائے گا. اس کے لیے آپ دارالافتاء ہی میں رجوع فرمائیں.
علماء کی کیا شان ہے، ایک ہی جملے میں کتنی ساری صورتیں بیان کر دی. واقعی علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. ہمیں اگر ایسے پیچیدہ سوال ہوں تو وہ لکھ کر دارالافتاء بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا. قصر نماز کی بات ہی مفتی صاحب، تھوڑی دیر پہلے مسافر نے بھول کر دو رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھ لی نماز، اب کیا کرے گا؟ وہ واپس دو رکعت پڑھے گا کیا
اگر دو پر قعدہ کر لیا اس نے، تو نماز ہو گئی.
دو رکعت پر قعدہ کیا, پڑھی چار,
پر قعدہ کر لیا اور بھولے سے چار پڑھی تھی, سلام پھیر دی, بعد میں اسے دھیان آیا میں نے تو غلطی کر دی, تو اس کی نماز ہو گئی اگر اس نے دو پر قعدہ کیا.
ٹھیک ہے,
اور دو پر قعدہ نہیں کیا تھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی.
ٹھیک,
اس صورت میں اسے دوبارہ پڑھنی.
اچھا, یہ تو ہو گیا مسافر کے لیے. مقیم نے غلطی سے دو پڑھ لی,
اس کی کیسے ہوگی نماز؟
اس کی نہیں ہوگی,
چار ہی پڑھنی.
اچھا, اس کی ہو جائے گی, اس کی نہیں ہوگی.
مقیم ویسے غلطی سے دو پڑھتا نہیں ہے, کوئی زیادہ مسافر اور زیادہ مقیم بنتا ہے نا وہ شاید بھول جاتا ہو, عام طور پر تو نہیں بھولتا.
ٹھیک ہے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے حوالے سے حضور کیا ہوگا؟
یہ اختلافی مسئلہ ہے, سب کو معلوم ہے, اور اب اکثر علماء کا رجحان اس کے جواز کی طرف ہے پاکستان کے.
ٹھیک ہے,
ہند میں جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے معاملات ہیں.
جی,
تو مائک پر نمازیں پڑھی بھی جا رہی ہیں. مسئلہ اختلافی ہے.
ٹھیک,
مسئلہ
اختلافی
ہے, دونوں طرف فتاوی ہیں اور معمولی مفتیوں کے نہیں ہیں, اچھے تحقیق کرنے والے, دین کو سمجھنے والے, دائرہ کار میں رہ کر حکم شریعت بیان کرنے والے, ان کے فتاوی ہیں. تو جو عمل کر رہے ہیں جواز کے فتوے پر ان کی بھی گرفت نہیں, اور جو عدم جواز کے فتوے پر ہی عامل ہیں تو وہ بھی قابل گرفت نہیں.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اور یہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے ایک پالیسی بھی بیان کرتا چلوں ذمہ داران دعوت اسلامی کے لیے, کہ جہاں ضرورت ہوگی, یعنی اتنے نمازی ہیں کہ مسجد فل ہے, تو مائک کا استعمال کیا جائے گا. یہاں تک کہ فیضان مدینہ میں ہونے والے جو ہفتہ وار اجتماعات ہیں اس میں بھی اگر تعداد اتنی ہے کہ مبلغ کی آواز نہیں پہنچتی, جب ہی مائک کا استعمال کیا جائے گا. ایک ہی صفحہ مسجد میں دو صفحے ہیں تو وہاں مائک کا استعمال نہیں ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا, اول تو ماشاءاللہ وہ تعداد ہی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ اتنی آواز ہو کہ امام صاحب کی وہاں تک پہنچ جائے, تو وہاں بھی بغیر مائک کے ہی نماز ادا کی جاتی ہے. اور مفتی صاحب نے بڑا واضح کر دیا کہ دونوں طرف کے علماء کے فتاوی موجود.
یہ اضافہ ہے کہ اگر ایک دو صفحے ہیں اور مائک استعمال ہوتا ہے تو جو جائز کہتے ہیں اس صورت میں بھی جائز ہے.
جی جی, ماشاء اللہ.
لیکن بہتر صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب آواز دور تک نہیں پہنچ رہی تو بر بنائے ضرورت
جی
پھر مائک کا استعمال کیا جائے. جب نمازی دو چار پیچھے کھڑے ہیں تو اب مائک کھولنے کی کیا ضرورت.
ٹھیک,
اسی طرح امیر علیہ سنت قبلہ یہ توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے نمازی یا بیان سننے والے افراد کم ہیں, اندر کے ایک ہی اسپیکر سے دو اسپیکر سے کام چل رہا ہے, تو مسجد کے باہر والے اسپیکر نہ کھولے جائیں. اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کتنے اسپیکر سے کہاں تک آواز جا رہی ہے. اتنے اسپیکر رکھے ہیں, باقی اسپیکر نہ لگائے جائیں.
ٹھیک, بہت شکریہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب ہمیں سوال ملا ہے, کرناٹک کے ایک اسلامی بھائی ہیں شیخ جمیل اتاری, ان کا سوال یہ ہے کہ غصے کی حالت میں کسی نے جملہ کہا معاذ اللہ اللہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, معاذ اللہ اس طرح کہا, تو ایک مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے, تو وہ زید کہتا ہے کہ میری نیت اس طرح کی نہیں تھی کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے.
یہ صریح کلمہ کفر ہے اور کہنے والا کافر و مرتد ہے.
اللہ,
جو اس کے کفر میں شک بھی کرے گا وہ بھی اسی کی طرح کافر ہے. تو بالکل اس پہ توبہ تجدید ایمان کرنی ہوگی. اب پھر ہیل حجت کرنا نیت تھی نہیں تھی یہ اس کا اور بیڑا غرق کرے گی. اس کو سمجھانے والا طریقے سے سمجھائے اور اسے توبہ کی تلقین کرے, توبہ پر آمادہ کرے, بعد توبہ پھر وہ تجدید ایمان کرے گا. اگر پہلے شادی تھی تو وہ بھی ختم, پھر تجدید نکاح بھی اسے کرنا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب دوران نماز موبائل فون بجنے لگے تو بجنے دیا جائے یا نماز کے دوران بند کر سکتے ہیں؟
نماز کے ساتھ اگر بٹن ایسا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ نیچے کریں, آپ عملے قلیل کے ساتھ اس کا بٹن بند کر دیں گے یا کوئی سائلنٹ کا بٹن دبا دیں گے تو آپ کا موبائل سائلنٹ ہو جائے گا, تو وہ تو عملے قلیل سے آپ کیا کریں بند کر دیں. اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ آپ نے, آج کل لوگوں کا رواج ہے کہ وہ گانوں کی ٹون لگا لیتے ہیں, پورے پورے گانے لگا لیتے ہیں, اور وہ ایسا یعنی وہ میوزک اور گانا اس کے اندر ہے کہ وہ سب کی توجہ بٹ رہی ہے, آواز بھی خوب زور و شور سے بج رہی ہے, ایسی صورت میں نماز توڑ کے پہلے موبائل بند کر دیں اور پھر دوبارہ نیت باندھ, تاکہ نہ اپنی نماز خراب ہو نہ دوسروں کی. اور اگر معمولی ہلکی پھلکی بیل ہے, بہت ہلکے سائلنٹ سے اکا دکا بج رہی ہے, تو اس کے لیے نماز نہ توڑیں. اگر ایک ہاتھ سے عملے قلیل سے بند کر سکے تو کر دیں, ورنہ نماز ختم کرنے کے بعد اپنا موبائل آف کر دیں. تو آواز کی تیزی کمی زیادتی سے اور نماز میں خلل سے یہ فرق پڑے گا. اگر نماز میں اپنی اور سارے نمازیوں کی نماز میں خلل آ رہا ہے, توجہ بڑھ رہی ہے, خشوع خضوع زائل ہو رہا ہے, تو اس صورت میں نماز توڑ کے اپنا موبائل فون آف کر دیں. اور اگر ہلکی پھلکی ٹون لگا رکھی ہے جائز, جس کو بیل کہتے ہیں, آواز بھی بہت ہلکی ہے اور اس کی آواز سے اپنی اور دوسروں کی نماز میں خلل نہیں آ رہا, تو اس کے لیے نماز نہ توڑیں.
اس کے لیے ایک مشورہ یہ بھی ہے
دلیل سے اگر بند کر سکیں تو بند کر سکیں.
اس کے لیے ایک مشورہ یہ بھی ہے جو یہاں ذمہ داران بھی موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, اول تو یقیناً ہمارے موبائل میں میوزیکل ٹیون نہیں ہونی چاہیے, رنگ رنگ جو ٹیلی فون کی رنگ کی ٹیون ہوتی ہے وہ رکھیں, اور وہ بھی ون بیپ پر رکھیں. آپشن ہوتا ہے کہ ایک بار ہی بیل بجے گی, تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی نماز میں آپ بھول بھی گئے تو ایک بیل بجنے کے بعد وہ خود ہی بند ہو جائے گا. ورنہ ایک مذہبی شخص کی جیب میں موبائل ہے اور وہ بجے بھی جا رہا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی نماز بھی اس سے جو متاثر ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ون بیپ اگر آپ بیل رکھیں گے تو بہت سارے معاملات میں, مشورے میں بیٹھے ہیں, کسی سلسلے میں بیٹھے ہیں اور اچانک فون بج اٹھا, تو آپ کو یہ اطمینان ہے کہ پہلا ہی بار بجائے اب دوبارہ نہیں بجے گا, تو آپ انشاءاللہ سیکیور فیل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہند کے اسلام میں موجود ہیں یقیناً, ہند والے اور صرف ہند والے نہیں ساری دنیا کے مسلمان خواجہ صاحب کے چاہنے والے ہیں. اب دیکھیں خواجہ صاحب کا نام لیا تو چہرے کھل اٹھے ہیں, جاری رہے گا. تو اب پچھلے دنوں ساری دنیا میں خواجہ صاحب کی چھٹی منائی گئی رجب شریف میں. انشاءاللہ امام جعفر صادق اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسال ثواب کے لیے کونڈے کیے جائیں گے. تو یہ مخصوص دن کر کے کوئی نیاز کرنا, عیسال ثواب کرنا, غوث پاک کی گیارہویں منانا, تو یہ مخصوص دن کرنا کیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے؟
دیکھیں عیسال ثواب تو جائز ہے,
ٹھیک ہے,
قرآن و حدیث کے مطابق ہے, احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے, وہ آپ نے بارہا اس کے دلائل سنے ہوں گے. صحابی رسول تھے, انہوں نے آ کر عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, ان کے صدقے کے لیے میں کوئی نیکی کروں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا صدقہ کرنے کا فرمایا, اور انہوں نے کنواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ جو ہے ساتھ کی ماں کا کنواں ہے, یعنی اس کے اشارے ثواب کے لیے. اور بھی دلائل ہیں, تو اشارے ثواب اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے. بعض کو تو اس میں پیٹ میں درد اٹھتا ہے کہ اشارے ثواب ہی نہیں ہونا چاہیے, بس نہ فاتحہ نہ درود, آگے آپ خود سمجھدار. تو ایسے لوگوں کا کام تو اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. علماء اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ اشارے ثواب حق ہے اور سچ ہے, قرآن و حدیث کے مطابق ہے, احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے, علماء صلاح کا ہمیشہ سے اس کا معمول رہا ہے.
عیسال ثواب تو ہے.
اب بعض لوگ ہیں جو اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں, ان کا درد تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسال ثواب ٹھیک ہے لیکن وقت مقرر کر کے اور دن مقرر کر کے, کبھی چھٹی کے نام پر, کبھی گیارہویں کے نام پر, کبھی کسی نام پر جو آپ یہ نیازیں دیتے ہیں, یہ وقت مقرر کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو ان کا یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ وقت مقرر کرنے کی صورتیں الگ الگ ہیں. ایک ہوتا ہے تعین عرفی. کیا ہوتی ہے تعین
عرفی؟
کسی چیز کو متعین کرنا عرف کے لحاظ سے, اپنے حالات کے لحاظ سے, لوگوں کی ضرورتوں کے لحاظ سے. اور ایک تعین ہوتی ہے شرن, یعنی اس کو شریعت کے مطابق سمجھ رہے ہیں, ضروری کہ حکم شریعت ہے. تو نیاز اگر جمعرات کو ہم دلاتے ہیں تو اس یہ سمجھ کر نہیں دلاتے کہ جمعرات والے دن ہی نیاز دلانا ضروری ہے,
واجب
اور یہ کوئی حکم شریعت ہے یا واجب, ایسا کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا. ہاں عیسال ثواب ہے, مبارک دن ہے, جمعرات کی رات سے جمعہ کا آغاز ہو جاتا ہے, جمعرات کی شام کو بھی فاتحہ دلتی ہے, اپنے معمول کے مطابق ایک دن مخصوص کر لیتے ہیں. تو تعین عرفی میں کلام نہیں. جو نیاز کے لیے وقت مقرر کرنے, دن مقرر کرنے کو منع کرتے ہیں نیاز کے لیے, وہ اپنی نمازوں کے لیے وقت مقرر کر کے نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں. بتائیے کیا پہلے وقت مقرر کر کے نمازیں ہوتی تھی؟ گھڑی کے ٹائم کے مطابق جماعت ہوتی تھی کہ سوا پانچ بجے عصر کی نماز ہونی ہے؟ پہلے گھڑی کہاں تھی اور گھڑی کا ٹائم کہاں تھا؟ تو جب نماز جیسی عبادت کے لیے آپ اپنی مسجدوں میں بھی ٹائم مقرر کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اس پر یہ نہیں کہتے کہ وقت مقرر کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, کبھی آپ سوا پانچ بجے پڑھیں, کبھی پانچ دس پہ پڑھیں, کبھی ساڑھے پانچ بجے پڑھیں, تو نیاز جس کا مرتبہ تو اس سے کم ہے, اور یہ ہے ایک اچھا بھلائی کا کام. اس میں بھی اگر عرفاً اپنی ضرورت کے لحاظ سے دن مقرر کر لیا جائے, وقت مقرر کر لیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہوں, عیسال ثواب بھی زیادہ ہو, تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. اس میں شرم کسی قسم کا کوئی حرج نہیں.
ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹاوا ہند امجدی کابینہ سے محمد قاسم اتاری بھائی کا سوال ہے, مسجد میں کیا براہ راست مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں؟
جی نہیں.
اگر نہیں تو فیضان مدینہ میں جب باپا مدنی مذاکرہ کرتے ہیں تو نیچے ایل سی ڈی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے, پھر یہ کیا ہے؟
یہ مدنی چینل پر جو ریلے کرتے ہیں, مدنی چینل کے لیے جو ریکارڈنگ یا لائیو نشریات پہلے وہ ایم سی آر وغیرہ میں آتی ہیں, اس کے بعد یہ مدنی چینل کی نشریات جو چینلز پر ڈالی جاتی ہیں, ڈالنے سے پہلے جو براہ راست کیمرے کی وہ ہوتی ہے
آؤٹ ہوتی ہے میں عرض کر دیتا ہوں,
وہ اسکرین پر.
یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً جہاں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے بعد یہ ریکارڈنگ کر کے سیٹلائٹ پر بھیجی جاتی ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے پھر یہ ساری دنیا میں نشر ہوتا ہے. تو سیٹلائٹ پر جانا اور ہے, اور مدنی چینل کے جو کیمرے ہیں ان کی او بی لے کر آؤٹ لے کر وہاں سے یہ ان ایل سی ڈیز میں دی جاتی ہے. گویا جو مدنی چینل آ رہا ہے وہ یہاں نہیں آ رہا, بلکہ جو اس وقت کیمروں کی ریکارڈنگ ہے اس کو اسکرین میں فیضان مدینہ میں دکھایا جاتا ہے.
اور وہ بھی عام اجازت نہیں ہے, فیضان مدینہ کے لیے مخصوص اجازت دی گئی ہے, چونکہ ہر مسجد, اس کا ماحول اور لوگوں کی بات چیت, احتمال فتنہ, اندیشہ فتنہ, یہ الگ الگ ہے. تو مدنی مرکز کے علاوہ پاکستان میں بھی کسی اور مرکز میں بھی اس کی اجازت نہیں.
ٹھیک ہے,
صرف مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایل سی ڈی کے ذریعے براہ راست کیمرے کی نشریات دینا, جس کو مدنی چینل نہیں کہا جاتا, وہ وہاں دکھائی جاتی ہے. مدنی چینل مسجد میں رکھنا, ٹی وی یا آپ کا ایل سی ڈی یا جو بھی صورت بنتی ہے, اس وہ دکھانے کی اجازت نہیں.
امید ہے کہ یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. درود پاک پڑھ لے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چینل نہ دکھائیں, اور اگر اسکائپ کے ذریعے مفتی صاحب ویڈیو ہو, یا
احتیاط جس کو کرنی آتی ہے, اگر اسکائپ پر جب وہ آپ نے کوئی چیز نکالی اور براہ راست وہ لنک اس کا جڑا, اور اب مبلغ یا عالم یا پیر صاحب بیان کر رہے ہیں, ان کا چہرہ دکھانا یا ان کا بیان سنانا اسکرین کے اوپر, یہ تو دیکھنے اس میں کوئی کلام نہیں. مدنی چینل کی نشریات میں تو بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں, وہ آتا ہے اس کے ذریعے,
کیبل
کے ذریعے, کیبل کے ذریعے, کیبل کے اندر بہت سارے دوسرے مسائل پرابلم. مسجد میں کبھی چینل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ان کے نمبر بدل جاتے ہیں, خدا نخواستہ مدنی چینل بند ہوا اور کوئی گانا بازا چل پڑا مسجد کے اندر, پھر ٹی وی اور مسجد, اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے, عرف کے خلاف. ٹی وی میں اور لیپ ٹاپ بیٹھ کر کوئی کسی عالم کا بیان دیکھنے سننے میں بہت فرق ہے. تو احتیاط ملحوظ رکھی جائے, کسی قسم کی فالتو تصویریں مسجد میں لیپ ٹاپ پر یا اسکائپ پر یا کمپیوٹر اسکرین پر شو نہ ہوں. صرف جو متعلقہ فرد مبلغ یا ذمہ دار ہے اس کی تصویر نمایاں ہو اور وہ دیکھی جائے, ٹھیک. اگر اسکائپ کا یا لیپ ٹاپ بیٹھ کر مسجد میں ایسا کام کر رہے ہیں کہ سائڈ میں بے حیا عورتوں کی تصویریں بھی آ رہی ہیں, آپ اپنی میل چیک کر رہے ہیں اور اسکائپ کے اندر جا رہے ہیں, وہاں پر بھی عورتوں کی تصویریں نمایاں ہیں, تو یہ کام کرنے کی بھی مسجد میں اجازت.
اچھا, یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مدنی مرکز کی طرف سے کوئی ایسی آپ پر پابندی یا کوئی ایسا فورس نہیں ہے کہ آپ جناب اسکائپ کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے مسجدوں کے اندر مدنی مذاکرے یا کوئی سی ڈی دکھائیں. ہمیں اختلافی کام میں نہیں کرنے ویسے جس سے علماء اور اہل سنت والجماعت کے اندر انتشار پیدا ہو. مدنی مرکز کے اندر ضد نہیں ہے, الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عورتوں کو مزار کے قریب نہیں لے جانا چاہیے, مزار پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن کچھ اسلامی بھائی گھر والوں کو لے جاتے ہیں ساتھ, خود مزار شریف پہ چلے گئے, ان کو تھوڑا اطراف میں کھڑا دور کر دیا, گاڑی میں بٹھا دیا, وہ گاڑی سے فاتحہ پڑھ لیں, یہ درست ہے؟
اگر کہیں جا رہے ہیں اور مزارات پر حاضری کے لیے بھی, اور دوسرا بھی کوئی کام ہے جہاں فیملی کے ساتھ جانا ضروری ہے, کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے,
ٹھیک ہے,
اور درمیان میں مزار ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اور بس یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ فیملی کو جو گاڑی میں چھوڑا ہے پیچھے ماحول اچھا ہونا چاہیے,
ٹھیک ہے.
گھر کے دیگر افراد بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, خواتین ہیں, تو ان کی عزت و ناموس کی,
ٹھیک ہے,
حفاظت رہے, کوئی فتنہ نہ.
اب بغداد شریف جانا ہے یا اجمیر شریف ہی جانا ہے, اب ہماری 100% نیت یہی ہے کہ مزار شریف پہ حاضری دینی ہے, اور فیملی بھی آنا چاہ رہی ہے, تو فیملی کو لے گئے اور ان کو گھر میں بٹھا دیا, یا پھر ان کو مزار شریف سے تھوڑا دور, وہ دور سے دیدار کر لیں اور فاتحہ پڑھ لیں, اس کی اجازت ملے گی؟
ہاں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
اندیشہ فتنہ نہ ہو,
ٹھیک ہے.
تو اگر وہ آپ بغداد شریف گئے اور فیملی کے ساتھ گئے, تو وہاں رہنے میں, ساتھ لے جانے میں, اس میں تو کوئی شرم, کوئی حرج نہیں ہے. وہاں سے جب آپ مزار شریف جا رہے ہیں تو مزار شریف کے روڈ تک آنے میں بھی کوئی حرج نہیں,
ٹھیک ہے.
تو مزار کی حاضری عورتوں کو جو منع ہے وہ کیوں ہے؟
جی یہ تو بتائیں.
دو وجوہات ہیں,
ٹھیک.
ایک تو یہ کہ ادب میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گی, ادب میں حد سے زیادہ بڑھیں گی, اور یا پھر بے ادبی کریں گی. یہ دو اندیشے عورتوں میں غالب رہتے ہیں. تو ان دو اندیشوں کی بنا پر عورتوں کو منع کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا, سارے مزارات سے منع کیا گیا ہے, لیکن روزہ رسول کی حاضری سے منع نہیں کیا جائے گا, بلکہ انہیں تلقین کی جائے گی, ادب سکھایا جائے گا, اور حاضری کی کے آداب سکھا کر بھیجنے کا حکم دیا جائے گا. تو عام مزارات پر حاضری میں جو علتیں تھیں وہ مزار کی حاضری میں تھیں. تو مزار سے دور اگر آپ کسی جگہ پر نکلے ہوئے ہیں تو اس طرح گاڑی میں رہ جائیں اور مرد حاضری دے لیں, خواتین احتیاط کے ساتھ بیٹھی رہیں, اس میں حرج نہیں.
الحمدللہ عزوجل, میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ آپ نے دیکھا, سوالات بہت باقی بچ گئے مگر وقت پورا ہوا, لیکن یہ سلسلہ ہر ہفتے آتا ہے, ہمارے اس سلسلے میں شامل ہوا کریں, اور اسی طرح
سوالات کے جوابات حاصل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر ان کی صحبت اختیار کر کے علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.